الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما سورة نساء کی آیت نمبر 38 اور 40 جی اب صحیح ہے وماذا عليهم ان پر کیا حرج ہے انہیں کیا مشکل ہے لو آمنوا باللہ والیوم الآخر کہ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئیں وانفقوا مما رزقهم اللہ اور اللہ نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس آیت پر کچھ پچھلے درس میں بیان کیا تھا آج انشاءاللہ اسی کی تکمیل کروں گا اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ آخرت جنت اور جہنم اللہ کی رضا یہ تمام چیزوں پر جب تک ایمان نہیں ہوگا تو شریعت ہم سے جو اعمال چاہتی ہے جو کام ہم سے چاہتی ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے ناممکنات میں سے ہے شریعت کیا چاہتی ہے سخی بن جاؤ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے بن جاؤ جیسے کہ اس آیت کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے لیکن ہمیں ہوتا ہے شبہ کہ ہم نے اگر پیسہ خرچ کر دیا پتہ نہیں ریکوری ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کو جس کاروبار کے بارے میں شبہ ہو کہ میں یہاں پیسہ لگاؤں گا 50% چانس ہے کہ واپس مل جائے 50% ہے کہ واپس نہ ملے تو یا تو لگاؤ گے ہی نہیں کہ بھئی یہ تو جوا ہو گیا کیا ہو گیا اور اگر پیسہ لگائیں گے بھی تو سارا پیسہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھوڑا سا لگا دیں گے کہ چانس لے لو اگر اتنا کہ ڈوب بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آخرت کے معاملے میں ہم ایسے ہی خرچ کرتے ہیں کہ ایک چانس لے لو 50 روپے کسی غریب کو دے دیے اگر اللہ نے قبول کیے تو ٹھیک ہے آخرت میں ہو سکتا ہے مل جائیں علماء سے سنا ہے کہ 50 پہ بھی بہت ملتے ہیں اور اگر نہ ملے 50 ہی تو ہیں ویسے بھی گر جاتے ہیں انسان کے بٹوے سے دوستوں کو کھلا دیتا ہے تو کیا یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں بہت زیادہ اگر کبھی خرچ کرنے کا موڈ ہوا بہت زیادہ تو ایک بکرا کاٹ دیا صدقے کے نام پہ ایک بکرا کاٹ دیا وہ بھی مصیبت اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کوئی بیماری آئی ہے ٹھیک نہیں ہو رہے تو چلو بکرا کاٹ دو ایک الگ موضوع ہے بار بار بیان کرتے رہتا ہوں بکرے کاٹنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے سوائے بقرعید پہ تو بکرے کاٹتے رہتے ہیں بہت زیادہ اگر ہو گیا تو یہ سخاوت نہیں ہے یہ تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے آپ یورپ امریکہ جائیں ان کے بھی ٹرسٹ ہیں وہ لوگ بھی اپنے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو اتنا جذبہ تو غیر مسلم میں بھی ہوتا ہے وہ بھی کھلاتے ہیں یہ جو مائیکروسافٹ کا بانی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مالدار کیا نام ہے اس کا بڑا مشہور نام ہے بل گیٹس کہ اگر اسے $100 زمین پہ پڑے ہوئے نظر آئیں تو وہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ اٹھانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ وہ کما لیتا ہے تو بل گیٹس کے بھی خیراتی ادارے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کے خیراتی ادارے ہیں اور اس کے ہاسپٹل ہیں بل گیٹس کے پاکستان میں بھی ہیں جہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور بڑا اچھا علاج ہوتا ہے تو کراچی میں موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ خیرات یہ غیر مسلم بھی ان کے لیے یہ کچھ ہی ہے، کیونکہ اتنا مال ہے تو ان کے لیے ایک دو ہاسپٹل یا 25-30 ہاسپٹل یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو ہر مالدار آدمی چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ہندو بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے. آپ دیکھیں وہ جب مندر جاتا ہے تو وہ بھگوان کو کچھ چڑھاتا ہے وہاں پہ، پیسے ویسے کچھ جو ہے نا وہ اس کو مٹھائی وٹھائی یا کوئی کچھ کرتے ہیں یہ. تو خرچ تو ہر آدمی کرتا ہے، بلکہ جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں. بلی کو دیکھیں کچھ خود کھائے گی اور کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دے گی، خرچ تو اس نے بھی کیا ہے. شیر کھاتا ہے اور تھوڑا باقی گدوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ چلو تم کھا لو، بلی کے لیے چھوڑ دے گا، چیتے کے لیے چھوڑ دے گا. تو تھوڑا بہت خرچ کرنا یہ دنیا میں ہر شخص کرتا ہے، کافر بھی کرتے ہیں مسلمان بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ ہم سے اتنا مطالبہ نہیں کرتے جتنا کافر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو کافر بھی کر رہا ہے وہ کام. تو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ اور کافر جو خرچ کرتا ہے دو وجہ سے کرتا ہے، آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا بھائی کافر کیوں کر رہا ہے خرچ، دو وجہ سے کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر شخص کے دل میں رحم کا جذبہ رکھا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ کسی مظلوم کو دیکھ کے اس پہ اس کو بھی ترس آ جاتا ہے. خارشی کتا کبھی نظر آئے یا کوئی بیمار کتا نظر آئے اس پہ بھی انسان کو ترس آتا ہے نا، دل چاہتا ہے کہ جو ہے یہ بیمار نہ ہوتا تو اچھا تھا. کل ایک نوجوان آیا کہنے لگا کہ میری گاڑی کے نیچے بلی آ گئی ہے، بلی کا بچہ آ گیا ہے، مر گیا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں، کیا کفارہ ہے اس کا؟ میں نے کہا پریشان تو بلی کے بچے کو ہونا چاہیے، آپ نے تو نہیں گاڑی کے نیچے لائے نا اس کو، وہ خود آیا ہے. اس نے کہا ہاں خود آیا ہے. میں نے کہا خودکشی کا کیس کر دیں، خودکشی کا کیس کر دیں کہ بھائی میں جا رہا تھا اپنے روڈ پہ اور بلی کا بچہ خود آ گیا گاڑی کے نیچے، خودکشی کا کیس ہو سکتا ہے، باقی اپنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، توبہ استغفار کر لیں احتیاطاً. تو وہ کیوں آگے مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ بلی کا بچہ آیا بھی خود، غلطی بھی اس کی نہیں اور ہے بھی جانور، لیکن پھر بھی اللہ نے انسان کے دل میں ایک رحمت کا جذبہ رکھا ہے کہ یار آیا تو میری گاڑی کے نیچے ہے نا، مرا تو میرے ذریعے سے ہے. یہ ہر انسان میں ہے. تو غیر مسلم جو خرچ کرتے ہیں کسی غریب پہ، کسی نادار پہ، کسی پہ ترس، یہ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے دل میں رحمت کا جذبہ رکھا ہے. اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے بندوں میں رحمت ڈال دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے پہ ترس کھائیں. اصل میں تو اللہ ترس کھاتے ہیں تو اللہ پھر انسانوں سے انسانوں کی خدمت لے لیتے ہیں. تو یہاں جب غیر مسلم خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد در حقیقت سامنے والے کی مدد نہیں، بلکہ اپنے جذبے کی تسکین ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا. تو یہ بھی حقیقت میں اپنے ہی ساتھ تعاون ہو رہا ہے، ورنہ ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے کہ وہ بھوکا پڑا تھا تو نے اس کو اٹھایا نہیں، وہ مرنے والا تھا تو نے اس کی مدد نہیں کی، اس پہ ظلم ہو رہا تھا تو نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. ضمیر ملامت کرتا ہے انسان. تو کچھ کام انسان ضمیر کے کہنے پہ کرتا ہے جس میں آخرت پر ایمان ضروری نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک وجہ تو یہ ہوئی، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ بھی کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں، اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں. اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں، غیر مسلموں میں جو مخلص ہیں ان کی، جو مخلص نہیں ہے وہ تو پھر اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ان کے کوئی مفاد ہوتے ہیں اپنے. ٹرسٹ اس لیے بنایا تاکہ جب ٹرسٹ میں پیسہ آئے گا تو اپنے ہاتھ میں بھی تو ہوگا نا پیسہ، اس میں دھاندلی بھی ہو سکے گی اور اس میں اپنے مفاد بھی حاصل ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. میں ان غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں جو اخلاص کے ساتھ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ان کے پیش نظر دو حکمتوں میں سے ایک حکمت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اپنے دل میں اللہ نے ایک رحمت کا جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کی تسکین. دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر کافر کے دل میں بھی اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ آخرت کا تصور، آخرت کا تصور اللہ نے ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف آخرت کا رکھا ہے، چاہے وہ آخرت پر ایمان نہ بھی لاتا ہو، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا جہان نہ ہو، یا اللہ تعالی یا جو اس کائنات کو بنانے والا ہے کہیں وہ انتقام نہ لے لے. یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی امکان کے درجے میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ ہو. زبان سے تو 100 دفعہ کہیں گے اللہ نہیں ہے، لیکن ان کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ہو بھی سکتا ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ بنانے والا کوئی ہے چلانے، لیکن وہ چونکہ سیکولر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے اس کی انہوں نے اشاعت کرنی ہے، اس لیے زبان سے اقرار نہیں کرتے. سیکولرزم کا جو حامل تھا نا وہ فرعون تھا. فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے، اسے معجزے دکھائے، لاٹھی سانپ بن رہی ہے اور جادوگروں سے مقابلہ اور سب کچھ، قرآن کہتا ہے وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم، فرعون نے زبان سے تو انکار کیا اللہ کے وجود کا، مگر دل میں اس کو 100% یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ کا اللہ بھی ہے اور موسیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں، دل میں 100% یقین تھا اس کو. تو بہت سے غیر مسلموں کے دل میں 100% اطمینان ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ انسان کو ایسے ہی چھوڑے گا نہیں، انتقام لے گا. البتہ کب لے گا، کیسے لے گا، اس کی تفصیلات میں اختلاف ہوتا ہے. پھر ہندو کہتے ہیں کہ اگلا جنم، ہندو کہتے ہیں اسی دنیا میں انتقام لیا جائے گا، مگر ہوگا یہ کہ جب مر جائیں گے تو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. اچھے کام کیے تو اچھی خاندان میں، دولت میں، عزت کے ساتھ پیدا کرے گا، اور اگر گندے کام کیے تو اگلے جنم میں گھٹیا قوم میں پیدا ہو گئے، تبھی وہ ان کی گھٹیا قوم کو، اس جو ان کے ہاں ہندوؤں کے ہاں جو گھٹیا قومیں ہیں نا، ان کو یہ سمجھتے ہیں ان کے کمبختوں نے پچھلے جنم میں اچھے کام نہیں کیے تھے، ان نالائقوں کو اس کی سزا ملی ہے یہ گھٹیا قوم میں. اب وہ گھٹیا قوم جتنا مرضی اچھی ہو جائے وہ اس کو گھٹیا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ غلام ہی ہے، ان کے لیے مندر الگ، ان کے لیے صفیں الگ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نیچلی نیچ قوم نے اگر اس جہان میں بھی گندے کام کیے تو اگلی دفعہ میں انسان نہیں، گدا گھوڑا بن کے آئیں گے. یہ گدے گھوڑے بن کے بھی آ سکتے ہیں، جانور بن کے بھی آ سکتے ہیں. تو کیا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کانسیپٹ ہے، تھوڑا تھوڑا تصور ہے کہ سزا ملتی ہے، اور جو دہریے ہیں ان کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ قدرت کی طرف سے کوئی انتقام ہو سکتا ہے اگر اس کائنات کو بنانے والا. اور یہود و نصارہ تو جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، اگرچہ ان کا ایسا ایمان نہیں ہوتا جیسے مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے، امکان کے درجے میں تو مانتے ہیں نا. پیراڈائز کا لفظ ہے اور ہیل گالیوں میں تو کم از کم استعمال کر لیتے ہیں نا، ہیل میں جاؤ، ٹھیک ہے نا، جاؤ جہنم میں. شیطان کو بھی مانتے ہیں، اور اگرچہ شیطان کو وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں، شیطان کو سیڈن نہیں، کچھ اور مشہور لفظ ہے، ڈیویل کہتے ہیں. جی تو ڈیویل گالیاں دیتے ہیں وہ. بعض لوگوں نے اپنی بائکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ڈیویل، یعنی میں شیطان ہوں، وہ بس شو مارنے کے لیے نا، بس شو مارنی ہے بھائی، کچھ بھی ہوں میں. کیونکہ وہ نارمل اگر ہوں گا تو لوگ عزت تھوڑی کریں گے، کچھ تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے، ایسی چیز ہونا چاہیے جو عام طور پہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو شیطان کہاں ملتا ہے لوگوں کو آسانی کے ساتھ، شیطان کہہ دیا انہوں نے اپنے آپ. تو وہ جو ہے نا، بس تھوڑا سا منفرد، یونیک رہنے کا شوق، تھوڑا سا ممتاز نظر آؤں میں. تو امکان کے درجے میں وہ بھی مانتے ہیں کہ بھائی اتنا کچھ خرچ کر لو کہ چلو اگر جنت جہنم بالفرض برحق ہوئی، بالفرض ہوئی، کچھ تو ریکوری ہوگی نا قیامت کے دن، اور اگر نہیں ہوئی تو یہ اتنی بڑی رقم انویسٹ نہیں کر رہے کہ یہ ڈوب جائے ہمیں، یعنی یہ ڈوب بھی گئی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اتنی لمبی تقریر کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، پیسہ وہ بھی خرچ کرتا ہے، یا تو دنیاوی مفاد میں کرے گا، اور اگر اخلاص سے کرے گا تو یا تو اپنے جذبے کی تسکین کے لیے، یا پھر کیوں کرے گا، امکان کے درجے میں کہ شاید آخرت مل جائے. ایک دفعہ ایک یہودی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت ہوئی، حضرت علی نے اس کو تبلیغ کی، اس نے کہا اسلام صحیح نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کرنے لگا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھ، اگر بالفرض اسلام برحق مذہب ہوا تو تیرا بنے گا کیا پھر قیامت میں، امکان کے درجے میں تو ہے نا یہ. اس کی دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے کہا واقعی اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے اور واقعی سچے ہوئے تو میرا بنے گا کیا، تو یہی چیز اس کے ایمان کی توفیق کا ذریعہ بن گئی، سچے دل سے ایمان لے آیا. تو غیر مسلم بھی بعض اچھے کام کرتے ہیں امکان کے درجے میں کہ شاید آخرت میں اس کا اجر مل جائے، شاید کچھ ہو جائے آخرت میں، اور اللہ دنیا میں بھی ان کو بھی دکھاتے رہتے ہیں، جیسے کرامات ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ان کو بھی دکھاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. بلکہ وہ بعض چیزیں ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں. افغانستان میں جو امریکن آرمی ہے نا, اس میں سے ایک فوجی کا انٹرویو میں نے سنا, ایک کمانڈر کا, اس سے انٹرویو لیا گیا کہ بھئی یہ لوگ جو آپ سے لڑ رہے ہیں یہ کیا ہیں, آپ ان کو شکست نہیں دے پا رہے. تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. اس کے الفاظ تھے اس جنگ میں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ امریکن فوجی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ان کو ہم دبا نہیں پا رہے ہیں. ان کا بھی یہ تصور ہے کہ اللہ اور خدا جس کا ساتھ دے گا فتح اسی کو ہوتی ہے, صرف اسباب سے نہیں ہوتا. تو اس کے الفاظ ہیں کہ, اور یہ الفاظ کی معمولی حیثیت نہیں ہے بلکہ ایک بڑے چینل پہ انٹرویو کے دوران وہ یہ بات کہہ رہا ہے, ان کے میگزین میں, ان کے نیوز پیپر پہ یہ خبریں چھپی ہیں کہ اس نے یہ انٹرویو کے دوران کہا کہ بھئی خدا اس جنگ میں ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں. تو اب وہ امکان کے درجے میں تو بہرحال مانتے ہیں کہ کچھ ہوگا آخرت میں, پکا مذہبی ہے وہ تو یقین کے ساتھ کہے گا کہ آخرت ہے, لیکن جو کچا مذہبی ہے وہ امکان کے درجے میں تو مانتا ہے تو لہذا وہ بھی خرچ کرتے ہیں. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں جو میں کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں, وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ کا مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں اس آیت میں, مسلمانوں سے کہ تمہیں کیا ہے, کیا مسئلہ ہے کہ تم اللہ اور آخرت پر پکا پکا ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کیا مطلب, کچا کچا تو ان کا بھی ہے, کچا کچا تو غیر مسلموں کا بھی ہے, امکان اور تصوراتی دنیا میں تو ان کا بھی ایمان ہے, تم پکا کیوں نہیں لے آتے؟ تو یا اللہ پکا کیسے لائیں؟ کلمہ تو پڑھ لیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہہ دیا, بچپن میں کان میں اذان بھی ہو گئی, ختنے بھی ہو گئی, نکاح بھی مولوی صاحب سے پڑھایا, جنازہ بھی ابا کا مولوی صاحب سے پڑھا رہے ہیں, دفن بھی مسلمانوں کے قبرستان میں ہو رہے ہیں, سارے کام مسلمانوں والے, شناختی کارڈ میں اسلام لکھوا دیا, ہر جگہ مذہب جو شو ہو رہا ہے اسلام ہو رہا ہے, اور پکا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے آگے بتا دیا کہ میں جو پکا والا چاہتا ہوں وہ یہ والا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ خرچ نہ کرنا اس کی علامت ہے کہ پکا نہیں ہے, ڈر لگ رہا ہے کہ پیسے انویسٹ کیے ضائع نہ ہو جائیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ پکا کسے کہہ رہے ہیں؟ پھر خرچ کیوں نہیں کرتے, ڈرتے کیوں ہوں, پیسہ نکالتے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں؟ اب آپ کہیں کہ نکالتے تو ہیں, تو وہ میں نے اتنی لمبی ڈیٹیل اس لیے بیان کی, یہ والا نکالنا تو غیر مسلم بھی نکالتا ہے جس کے ایمان کو اللہ ایمان نہیں مانتے. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان جب تک غیر مسلم سے کئی گنا زیادہ سخی نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ اس کے ایمان کو ایمان قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ہم خرچ کرتے یہ ٹرائی ہے کہ چلو اس غریب پہ 50 روپے کی اس کو چائے پلا دو, تھوڑی سی کچھ کھلا دو, شاید یہ ٹرائی ہے. اگر حقیقت میں یقین ہوتا ہے کسی کو کہ اس کاروبار میں مجھے نفع ہوگا, پھر وہ ایسی سخاوت کرتا ہے جیسے ہم نے بزرگوں کی سخاوت دیکھی ہے اور جیسی ہم نے اہل اللہ کی سخاوت کے واقعات سنے. اگر دل گردہ ہے تو تھوڑے دو چار واقعات سنا دیتا ہوں, کیونکہ ایسے واقعات سنانے سے بھی کپ کپی ستاری ہوتی ہے. کیا ہے بھئی, رہنے دو, ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہمارے ایک رشتے دار حج کرنے گئے سعودی عرب, وہ امریکہ بہت رہے ہیں گوروں کے ساتھ, انہوں نے گوروں کی سخاوت بھی دیکھی, گوروں کی سخاوت بھی دیکھی. گورے بھی باہر کچھ نہ کچھ تو خرچ کرتے ہی ہیں. وہی والی تھی جو آج کل ہمارے یہاں مارکیٹ میں چل رہی ہے, 5 روپے اس کو پکڑا دیے, 10 روپے اس کو پکڑا دیے, 6 روپے اس کو پکڑا دیے, یہ والی سخاوت. یہ بھی غنیمت ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ بھی چھوڑ دیں جو 5 روپے کسی غریب کو دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو ایسا ہی ہے رہنے دو. نہ 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 نہ, جتنی ہو رہی ہے اس کو غنیمت سمجھیں, پیچھے نہ جائیں, اللہ کا شکر ادا کریں, چلو 5 روپے ہی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. مقصد ہے تھوڑا سا تھوڑا آگے بڑھیں. تو کیا ہے, وہ امریکہ میں رہے ہیں, ہمارے قریبی رشتے دار ہیں, بہت زیادہ گوروں کے ساتھ, ساری زندگی ان کی گوروں کے ساتھ گزری. پہلی دفعہ گئے سعودی عرب حج کرنے, عربوں کے ساتھ پہلی دفعہ رہنے کا ان کو موقع ملا. عربوں کی برائیاں بہت سنی ہوئی تھیں, ڈرامے بہت دیکھے ہوئے تھے عربوں پہ, مزاحیہ ڈرامے یورپ امریکہ میں عربوں پہ مزاحیہ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں اور تماشا بنا کے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں. بہت سنا تھا بڑے عیاش ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ جب سعودی عرب جانا ہوا تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا میں حیران, ایک جنرل اسٹور, حاجیوں کا رش, ایک عرب آیا, حاجیوں کا رش ہے. عرب نے اس جنرل اسٹور والے سے پوچھا یہ ٹوٹل کتنی مالیت کا سامان پڑا ہے تمہارے اسٹور میں؟ ٹوٹل جتنے بروک بانڈ کا ڈبا ہے، جوسیز ہیں اور آٹا ہے اور راشن ہے اور کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بھائی اتنے کا ہوگا. جیب سے ریال کی گڈی نکالی، اس کے ہاتھ میں چپکے سے پکڑائی، کہا جیب میں ڈالو، سارا فری میں بانٹ دو حاجیوں کو. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ میں، انگلش میں بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، اردو میں سمجھ میں آ گیا. پھر اور سخاوت دیکھی، بھائی ایک عرب کھجوروں کے ڈبا لے کے بیٹھتا ہے، لاکھوں روپے کی کھجور ایک ٹائم پہ بانٹ دیتے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی مہنگی مہنگی کھجوروں کے ڈبے جو اتنے مہنگے مہنگے ہیں، ایک ٹائم پہ مسجد نبوی کے باہر ایک بوڑھے آدمی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ لاتے تھے اور آدھا گھنٹہ کے اندر وہ لاکھوں ریال کی کھجور ختم. دوسری طرف ہمارے پاکستانی بھائی وہ ڈبے لینے میں سب سے ہوشیار، ایک تو ڈبے بانٹنے میں نا، دوسرا کیا ہے وہ ڈبوں کی کلیکشن میں اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. ایک گھٹلی بھی نہیں چھوڑتے تھے، کہیں سے کھجور پڑی بھی نظر آئی اٹھا کے تھیلے میں ڈال لی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو، اتنی نہیں کھا سکتے؟ کہہ رہے گھر لے کے جانی ہے نا مارکیٹ سے خرید کے، تو خریدنے کی کیا ضرورت ہے، یہی ڈبوں میں پیک کر کے گھر لے جاؤں گا، بانٹوں گا دوستوں کو، کیا پتا کہ خیرات کی جمع کر کے لائے ہوں، زکات کی ہے، دوست یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ جو ہے مدینہ کی بہترین مارکیٹ سے خریدا ہے. یہ ہم لوگوں کی قوم کی حالت ہے. چلو میں ان سے کوئی بدگمان نہیں ہوا کہ کنجوس ہے، کوئی بات نہیں، بےچارا غریب ہوگا، رشتے دار بھی کہاں چھوڑتے ہیں کسی کو، وہ بھی تو مانگتے ہیں نا ہمارے لیے کیا لائے، اب ان کے لیے نہیں لے کر آؤ تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. غریب آدمی ہوگا، حج کرنے آیا بےچارا، تو چلو یہ بھی ایک رشتے داروں کا اس کو خیال آیا نا، اپنے لیے پھر بھی جمع نہیں کر رہا، کس کے لیے کر رہا ہے؟ غریبوں. یہ بھی سخاوت کی ایک قسم ہے کہ چلو رشتے داروں کے لیے محنت کر رہا ہے کہ جاؤ کے کھلاؤں گا سب. تو ایسی اللہ نے ان لوگوں کو سخاوت دی ہے. اتنا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت حسن اور حسین میں جو سخاوت تھی نا وہ موروثی تھی. یہ سخاوت موروثی زیادہ ہوتی ہے، موروثی سمجھتے ہیں، یہ بیانات سن کے اتنی پیدا نہیں ہوتی جتنی بلڈ سے اور خون سے منتقل ہوتی ہے. عربوں میں جو سخاوت آئی ہے وہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی سخاوت کا قرآن میں بہت اہتمام سے ذکر کیا. میں قرآن مجید کی جب یہ آیت تلاوت کیا کرتا تھا بچپن میں، بعض آیتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں اللہ نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا اس بات کو، حالانکہ قرآن تو فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس میں تو کوئی بات بھی فضول اور لغو نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں بھی آتا ہے کہ چار فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس انسانی شکل میں. حضرت ابراہیم کو علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم ابھی خیر خیریت پوچھی نہیں ہے، کچھ سلام دعا کچھ بھی نہیں. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اللہ فرماتے ہیں ابھی ٹھہری نہیں ہے کہ بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. فلما راى ايديهم لا تصل اليهم، جب دیکھا ان کا ہاتھ اس بچڑے کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی محنت سے تیار کردہ بچڑا اگر کوئی مہمان کے سامنے لگ جائے تو آپ کا پیٹ کتنا ہی بھرا ہوا کیوں نہ ہو، کچھ تو آپ ہاتھ لگاتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ بچڑا ہے، نمبر دو روسٹ ہے، شوربہ ہی بھنا ہوا ہے، نمبر تین میزبان نے کتنا اہتمام کیا. تو ان تمام چیزوں کا تقاضا کیا ہے بھائی، پیٹ بھر کے نہیں تو کچھ تو چکھو، کچھ تو کھاؤ. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے ہاتھ بڑھتے ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے ان کو، ڈر گئے. تو کیا وجہ ہے؟ اسے ڈرے کہ انٹرویو بعد میں لیا جا رہا ہے، ان کا تعارف بعد میں اور مہمان نوازی پہلے. تو اللہ بار بار یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا دماغ کیوں چلا جائے حضرت ابراہیم کی سخاوت. روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. ہم ہوتے ہیں نا وہ ہوٹل میں ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے، کوئی ایسا نہ کوئی دوست دیکھ لے اس کو بھی چائے پلانی پڑ جائے، ادھر منہ کر کے کھا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کھانا کھاتے تھے کسی نہ کسی سکین کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اور یاد رکھو ان کے اور ہمارے لائف میں بہت فرق ہے. ہم جب کسی کو اپنے ساتھ کھلائیں گے تو یہ نہیں کہ آدھا وہ آدھا میں، زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ڈبل خرچہ ہو جائے گا، ہمارا پیٹ ہمارا بھی بھرے گا اس کا بھی بھرے گا. جبکہ ان کو اپنے ساتھ جب کسی کو کھانے میں شریک کرنا پڑتا تھا تو آدھا برتن اس کے لیے، پھر کھانا محدود ہوتا تھا، غربت تھی. ابراہیم علیہ السلام تو مسکین تھے، غریب تھے، تو اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کھلاتے تھے. یہاں ایک نقطے کی بات میں آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ سخاوت سے بیان ہو رہا ہے پھر لوگ اس کو غلط بھی لے جاتے ہیں. آج کل الحمدللہ سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، وہ دور تھا غربت کا بہت زیادہ، لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہوتی تھی، ترستے تھے تو ان غریبوں کو بلا بلا کے کھلاتے تھے. آج کل اگر آپ ہوٹل میں ادھر منہ کر کے کھا رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وجہ اس کی ہے کہ گھننا سمجھتے ہیں، گھننا، بہت سے لوگ نا گھننے بن کے آ جاتے ہیں ہوٹل میں، جب بھی جا کے بیٹھو کوئی نہ کوئی ایسے آ جائے گا، خوب دولت ہوگی اس کے پاس، پیسہ ہوگا، مگر کنجوس، پیسہ بچانے کے لیے آپ کے ساتھ کھانے میں آ کے شریک ہو جائے گا. تو ایسے آدمی کو نہ کھلائیں، کیونکہ اس سے اس کی ایک مانگنے کی عادت اور بڑھ رہی ہے. ہاں، جس کو اطمینان ہو کہ واقعی یہ محنتی ہے. ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو غریب تو ہوتا ہے مگر محنتی نہیں ہوتا، اس کو کھلانے کا بھی نقصان ہے. بعض ہوتے ہیں نا گھر میں پڑے ہوئے، روزگار تلاش ہی نہیں کر رہے، آپ نے ان کو زکات فطرانے دینا شروع کر دی، وہ کہتے ہیں اور اچھا جب فری میں آ رہا ہے تو اور محنت کی ضرورت ہے. ایسے آدمی کو بھی دینا درست نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا. اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی ایسا بھکاری آتا تھا جس کے پاس وسائل ہوتے تھے، تو حدیث سے ثابت ہے آپ نے اس کو وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کو بھیک نہیں دی جب تک کہ کوئی خاص حکمت نہیں ہوتی تھی اس میں. مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کوئی بھی چیز تمہارے گھر میں ہو لے آؤ اٹھا کے. وہ ایک برتن لے کر آئے، پلیٹ لے کر آئے، آپ نے اس کو بیچا. کون لے گا؟ ایک صحابی نے کہا ایک درہم میں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون لگاتا ہے؟ بولی لگائی اس کی. دوسرے صحابی نے کہا میں دو درہم میں لوں گا. آپ نے اس کو دو درہم میں فروخت کیا اور کہا یہ دو درہم ایک سے جاؤ کلہاڑا لے کر آؤ. وہ کلہاڑی لے کر آئے، دستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی لگائی، فرمایا ایک درہم سے روٹی خریدو، فی الحال گھر والوں کے کھانے کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ ابھی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹنے میں بیچنے میں ٹائم لگے گا، وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلاؤ ان کو جا کے. ایک درہم سے ان کو کلہاڑی خریدی، پھر لکڑیاں کاٹی اور بیچی، لکڑیاں جنگل سے جمع کر کے بیچتے بیچتے شام کو واپس آئے تو دو چار درہم ان کے پاس جمع ہو چکے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ بھیک مانگنے سے بہتر کیا حدیث کا مفہوم ہے، کیا جو ہے نا، یعنی ان کو یہ راستہ دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بھائی ابھی تمہارے پاس جب تک ایک برتن بھی ہے تو تم بھیک کے نہیں ہو، اس کو پہلے وہ کام میں لاؤ. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی زکات ہم دے سکتے ہیں فلاں کو، ان کے اتنے خرچے. میں کہتا ہوں بھائی سونا ہے، کہہ رہے ہیں وہ دو تو ایک آدھ تولے سونا ہے، وہ بےچارے کیا کریں گے، اس سے تھوڑی خرچے پورے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ان سے کہو پہلے سونا بیچ کے کام میں لگا لیں، پھر زکات لے سکتے ہیں. وہ سونا بیچنے کے لیے غریب تیار نہیں ہے، یہ تو نہ ہوا نا پھر، اس کا مطلب آپ نہ کر رہے ہیں. وہ سونا ہے، وہ کہتے ہیں آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ ہم نے تو آڑا وقت آ گیا. سونے کے بارے میں غریب کیا کہتا ہے میں نے کیوں رکھا ہوا کے لیے، تو بھائی آڑا آڑا کھانے کو، یہ تو آڑا وقت ابھی بیچو آڑا، وہ نہیں بن کے بیٹھ. تو یہ پھر جمع جمع کرنے بعد. تو اس لیے اگر نیت سے نہیں کھلا رہا نا، دو نمبر بھکاری ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. دل میں بہرحال کھلانے کا جذبہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اگر کوئی مجھے مسکین نظر آ جاتا، میں کھانا کھا رہا ہوں، واقعتاً کوئی بھوکا نظر آ جاتا جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو میں بھی تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا اور اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتا. یہ نیت کیوں کیا جا سکتا؟ اور وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں غریب تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے. نبی کے زمانے میں بہت آسان تھا، اس زمانے میں سب سے مشکل کام ہے غریب تلاش کرنا. پتہ ہی نہیں چلتا غریب کو، دو نمبر نکلتے ہیں. میں نے بہت تجربے کیے ہیں اس میں، فقیر آئے، مسکین آئے، میں نے کہا چلو تمہارے گھر چلتے ہیں، دیکھ اتنی غربت ہے، گھر ہی نہیں لے کے جاتا. اس کو پتا ہے گھر اتنا وی پی بنا ہوا ہے، مولوی صاحب کہیں گے اتنا تو ہمارا اچھا بھی، ہمارا بھی نہیں اچھا، تو تم نے ہم سے بھی زیادہ اچھا گھر بنایا اور ہم سے چندہ مانگنے آئے ہو. تو آج کل بہت فراڈی لوگ ہیں اور پھر وہ بوجھ بنتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اس میں ذرا خیال. لیکن دل میں بہرحال نیت اور جذبہ ہونا چاہیے، اور دوسرے اور طریقے ہیں خرچ کرنے کے، وہاں خرچ کرے پھر انسان. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے اس صفت کو بہت زیادہ اہتمام سے بیان کیا کہ بچھڑا پہلے، خیریت بعد میں. یہی چیز اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوئی، ہوتے ہوتے قریش میں. قریش کے آپ واقعات اگر پڑھیں، غیر مسلم تھے، کافر تھے، مگر ان کی سخاوت کے جو زمانے جاہلیت کے جو شعرا ہیں، شاعر ہیں زمانے جاہلیت کے، ان کی سخاوت کے آپ واقعات پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. کافر ہو کے اتنے سخی تھے یہ کیا بیانات سنے تھے کہ انہوں نے سخاوت پہ ہے بھائی، میں تو 2000 سال سے کوئی پیغمبر نہیں آیا اس قوم میں. کیا تھا یہ؟ باپ دادا کو دیکھ دیکھ کے چلتی آ رہی تھی یہ چیز، ایسے سخی تھے. امراء القیس کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی چچزاد پھوپھیزاد بہنوں کے ساتھ کہیں سفر پہ نکلا، جاہل تھا، کافر تھا، اس وقت حیا شرم نہیں تھی، نکل گیا. تو کہہ رہے میں تفریح پہ گیا، میرا اونٹ تھا، تو میری بہنوں نے مجھ سے کہا کہ تو کیسا سخی ہے، یہ اونٹ صحیح سالم کھڑا ہوا ہے اور ہماری دعوت ہو نہیں رہی ہے، یہ اونٹ صحیح سالم کھڑا ہوا ہے اور ہماری دعوت ہو نہیں رہی ہے۔ اونٹ بہت بہت مہنگی چیز ہوتی تھی، یہ اٹھا اپنی بہنوں کا تانا اس سے برداشت نہیں ہوا، جاہل تھا صحیح نا، کافر تھا، اونٹ کو نہار کر کے سب کو کھلا دیا گوشت۔ واپسی پہ کیا ہو گیا، سواری نہیں ہے، کسی دوسرے کے اونٹ پہ بیٹھ کے آیا ہے اپنی سواری۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، مشہور واقعہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب شراب حرام نہیں تھی اسلام میں، تو اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، اس وقت اسلام میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، عربوں کو عادت تھی شراب پینے کی۔ تو ایک دن نشے کی حالت میں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ان کے پاس موجود تھا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ سے، حضرت علی نے ارادہ کیا میں ولیمہ کرتا ہوں، اپنے اونٹ کو ذبح کر کے کھلا دیتا ہوں لوگوں کو، نبی کی بیٹی سے نکاح تو ولیمہ بڑا شاندار ہونا چاہیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ نشے میں تھے، وہ یہ بھول گئے کہ یہ اونٹ میرا نہیں ہے، یہ علی کا ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ کس کا ہے، نشے میں سمجھے میرا ہے۔ تو ان کی بہنوں نے، ان کی چچزاد بہنوں اور کچھ خواتین نے اشعار پڑھے حضرت حمزہ سے کہ تم کیسے سخی ہو، اتنا بڑا اونٹ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہمیں کھلا نہیں رہے۔ حضرت حمزہ نے یہ لفظ سنا اور ذرا سا تانا سنا اور چھلانگ مار کے اس اونٹ کو نہار کیا۔ ان عربوں سے بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں کہہ دے یار یہ جناب یہ کیا ہے، یہ اتنی بڑی گاڑی خرید لی اور مٹھائی نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک آدمی کے بیٹا پیدا ہوا، لوگ آ کے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے بیٹا پیدا ہوا، کہہ رہے مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوئی، لوگ چلے جاتے۔ دوسرا آئے سنا ہے ماشاء اللہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بڑی خوشی، کہہ رہے مجھے نہیں ہوئی کوئی خوشی۔ کئی لوگوں کو جب اس طرح کہا، اس کے دوست نے کہا یار بیٹے پیدا ہونے پہ تو خوشی ہوتی ہے، کہہ رہے خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن اگر ان کو کہہ دو نا خوشی مٹھائی مانگتے ہیں، پھر ان کو اگر کہہ دو کہ ہاں خوشی ہوئی ہے تو کیا مانگتے ہیں، کہہ رہے پھر مٹھائی کھلاؤ، تو مٹھائی سے بچنے کے لیے خوشی نہیں ہوئی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کر دیا، اور عربوں میں ذبح کر کے 20-25 منٹ میں پورا گوشت تقسیم کر دیا کرتے تھے، ایسے عادی تھے وہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے ولیمے کی نیت سے، تو اپنے اونٹ کا حال دیکھا، اس کی چانپیں تقسیم ہو رہی ہیں، اس کی تو جناب ابھی جیسے ہمارے یہاں قربانی میں ہوتا ہے نا، آخری وہ سیشن چل رہا ہے بس اس کا، تو گوشت کل رہا ہے آخری میں، جو سری پائے الگ کیے جا رہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں لم املک عینی، میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکا، رو پڑا میں اس منظر کو دیکھ کے کہ کیا کر دیا ہے۔ تو سخاوت تھی یہ ان لوگوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخاوت کے دریا تھے۔ نبی کی جو غربت تھی نا، جو مسکین تھے، یہ اس لیے نہیں کہ دولت نہیں تھی آپ کے پاس، بلکہ آپ کی مسکینی اس وجہ سے تھی کہ دولت ٹھہرتی نہیں تھی، صبح آیا تو سب خرچ کر دیا، ذاتی مال، ذاتی پیسہ خرچ کر دیتے تھے، شام تک نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر وہی شام کو فاقہ، بس اللہ توکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات جو امہات المومنین ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں سال بھر کا راشن بھیجتے تھے امہات المومنین کے پاس، کہ بھائی یہ سال بھر کا راشن ہے، پورے سال چلانا ہے۔ آپ نے پابندی لگاتے تھے، گورنمنٹ کا حکم آتا تھا کہ یہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کو تو خیال ہوتا تھا نا یہ ہماری مائیں ہیں، کل ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو ہم سے سوال ہوگا۔ تو ان کو راشن بھیجتے تھے، وہ کیا ہے، صبح سے جناب فقیر مسکین سب کی لائن لگ جاتی تھی نا، ان کے گھر میں آج راشن آیا ہوا ہے، تو صبح سے جو بانٹنا شروع ہوتا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ سخاوت میں تیز حضرت زینب تھی، اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، یعنی رشتہ بہت قریبی تھا۔ تو حالانکہ درجہ زیادہ کس کا بلند ہے، حضرت عائشہ کا، مگر سخاوت میں آگے کون تھی، حضرت زینب۔ وجہ کیا ہے کہ جتنا بلڈ قریب ہے سخاوت اتنی ہی زیادہ۔ نبی کی وہ بھی قریشی ہیں حضرت عائشہ بھی، اور یہ بھی قریشی ہیں، مگر یہ پھوپھی زاد بیٹی ہیں تو ان کی سخاوت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا کہ میری زوجات میں قیامت کے دن میری زوجات میں مجھ سے سب سے پہلے ملاقات وہ زوجہ کریں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب ساری زوجات جو ہے نا انچ ٹیپ سے اپنے ہاتھ ناپتی تھی، بالش سے پریشان ہوتی تھی، بھائی یہ کیسے پتا چلے۔ جب حضرت زینب کا انتقال چونکہ سب سے پہلے ہوا، تو سمجھ گئیں کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب کیا ہے، جو خرچ زیادہ کرتی، کیونکہ سب سے زیادہ خرچ وہی کیا کرتی تھی۔ تو تو صبح سے خرچ کرنا شروع کرتی اور شام تک پورے سال کا راشن خرچ کر دیا کرتی تھی. یہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ ضائع نہیں ہو رہا بلکہ انویسٹ ہو رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے یہ سارا, غریبوں مسکینوں کے پیٹ میں جا رہا ہے. کما ہم رہے ہیں, کم وقت کھا ہی رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا, کماتے ہمیں کھاتے یہ لوگ ہیں. تو ہمیں یہ ڈر لگا ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہم بھی پھر ایسے ہی شروع کر دیں, بیان ختم ہو تو گھر میں جتنی چیزیں نکال کے غریبوں کو بانٹ دیں, ٹرسٹ میں جمع کرا دیں, مدارس میں. تو ہم یہ کام اس طرح سے کر نہیں سکتے, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اگر یہ کام اس طرح سے کیا, نمبر ایک, ہمارا نفس اگلے دن ہمیں جو ملامت کرے گا, اور اس میں ڈر یہ ہے کہ جو صدقے ہم نے کیے نا, اگلے دن غریبوں کے دروازوں پہ ہم جا کے خود کھڑے ہوں گے, بھائی واپس کرو ہمارا سامان, یا اگلے دن خود بھیک مانگنا شروع کر دیں گے. کیونکہ اپنے آپ کو اتنے مجاہدے میں ڈالنا جس کے پتا ہو کہ میں یہ مجاہدہ برداشت نہیں کر سکتا, یہ حرام ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ایسا توکل کرنا کہ کل تم خود کسی کے آگے بھیک مانگنا شروع کر دو, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. عربوں کی عادت تھی, زمانہ جاہلیت میں جب حج کرنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کے راستے میں ہیں, زیادہ راہ نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کھلائے گا, اللہ پلانے والا ہے. جذبہ بہت اچھا ہے, مگر پھر اس جذبے پہ قائم بھی رہو. اگر فاقہ آتا ہے, بھوک ستاتی ہے, تو بولو اللہ کھلا دے گا. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کھلا بھی دیتے ہیں, لیکن اللہ تھوڑا تڑپاتے بھی تو ہے نا, دیکھوں محبت کا امتحان بھی تو لیتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ ایسے ہی کھلائیں, ادھر آپ نے خرچ کیا, آپ نے سارا فرنیچر اللہ کی راہ میں دے دیا, اگلے دن دوبارہ دوسرے دروازے سے پورا فرنیچر آپ کے گھر آ گیا, تو یہ حالات جب لوگ دیکھیں گے تو سارے صدقات و خیرات شروع کر دیں گے. تو اللہ صدقات و خیرات کرنے والے کو آزماتے بھی ہیں, کچھ فاقوں میں ڈالتے ہیں کہ بھائی تو نے اتنا خرچ کر دیا تو تھوڑا دیکھوں تیرے اندر دم کتنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرتے تھے اور رات کو سارا خرچ کر دیا, صبح کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو جب امی عائشہ سے پوچھتے بھائی کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے, چلو روزہ رکھ لیا ہم نے. یہ نہیں کہ ہائے کاش نہ دیتے, یہ ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا اور اللہ اب ہمیں کھلا ہی نہیں رہا ہے. تو وہ پھر توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ جس حال میں رکھے آپ نے اسی حال میں خوش رہنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ پھر جس حال میں اللہ رکھے گا اسی حال میں پھر خوش رہنا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر برداشت کی اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اس حال میں خوش نہیں رہ سکتا, میں تو گٹکے نہیں چھوڑ سکتا ایک ٹائم کا, میں چائے نہیں چھوڑ سکتا ایک ٹائم کی, میں نسوار نہیں چھوڑ سکتا, میں پراٹھے اور روٹی کہاں سے چھوڑ سکتا ہوں, تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ کم درجے کے توکل پہ آ جاؤ. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش, یہ اللہ نے ایک پیکج ہم جیسے نالائقوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نکالا ہوا ہے. کیونکہ اسلام کامل مذہب ہے نا, تو اللہ کو پتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ایمان تو ہے 100%, ایمان تو ہے, مگر یہ کہ برداشت نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں اگر اسے اس تجارت میں 1 کروڑ روپے لگاؤں گا تو مجھے 2 مہینے بعد 2 کروڑ ملیں گے لازمی, تو ہر آدمی لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ لیکن ایک آدمی کے پاس ٹوٹل ہے ہی 1 کروڑ, اسے پتا ہے میں اپنا گھر بیچ دوں, فرنیچر بیچ دوں, ساری چیزیں بیچ دوں تو میں 1 کروڑ جمع کر سکتا ہوں. لیکن اسے پتا ہے یہ مجھے 2 مہینے بعد 2 مل تو جائیں گے, لیکن یہ 2 مہینے کا ٹائم ہے نا, یہ مجھے فاقوں میں گزارنا پڑے گا. تو مجھے 1 کے 2 مل تو رہے ہیں, مگر میں یہ فاقے برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر اس کے لیے جائز ہے, یعنی دنیا میں بھی وہ یہ عقل مند یہ کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے 1 کے 2 کیا 10 بھی مل رہے ہوں, مگر 2 مہینے تک پراپر طریقے سے مناسب طریقے سے رہائش کا انتظام ہے. میں نہیں اتنا صبر کر سکتا 2 مہینے خود بھی بچوں کو بھی روڈ پہ لا کے ڈال دوں, یہ نہیں ہو سکتا میرے سے. تو اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ اتنا خرچ کرنا, اس کا معیار یہ ہے کہ کتنا خرچ کرنا. اتنا خرچ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں یہ ڈر ہو کہ مجھ پر ایسی آزمائش آ سکتی ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑ جائیں گے, مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اور ہاتھ پھیلانا یہ جائز نہیں ہے. سخاوت نہ ہو اتنا برا مسئلہ نہیں ہے, مگر بھیک مانگنا شروع کر دے اس کو شریعت بہت برا سمجھتی ہے. عربوں کی عادت کیا تھی, حج پہ جب جاتے تھے, زیادہ راہ نہیں ہے, پیسے ویسے نہیں رکھے, بھائی اللہ کے راستے میں حج کرنے جا رہے ہیں, کافروں کی بات کر رہا ہوں, اللہ کھلائے گا. اب جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی تھی راستے میں, بھوک لگ رہی ہے, پیسے نہیں ہیں, پھر بھائی ذرا 50 روپے مل جائیں گے, یار بھائی ذرا یہ مل جائے گا, ایک روٹی آپ مجھے دے دیں گے، وہ کھانا کھا رہا ہے نا ادھر بیٹھ کے، کوئی دو روٹی مجھے دے دیں گے، چھ کھجوریں مجھے دے دیں گے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فرمایا جب حج کرنے جایا کرو تو آنے جانے کا خرچہ ساتھ میں رکھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بہترین زاد تقویٰ ہے. اگر تم یہ چیز لے کے نہیں گئے اور بھیک مانگنی پڑ گئی تو یہ تقوی کے خلاف ہے. بھکاری کو سے اللہ کو محبت نہیں، جو اپنے اختیار سے بھکاری بناؤ نا، یہ تو تمہارے پاس پیسہ تھا جان کر نہیں لے کر گئے. تو اس لیے ہمیں کیا حکم ہے کہ بھائی اتنا خرچ کرو جتنا اللہ پر توقع، یعنی جتنا برداشت کر سکتے ہو. کل کوئی مسئلہ آئے تمہارے ساتھ، کوئی مصیبت آئے، تو تمہارا جسم اس کی طاقت رکھتا ہو برداشت کرنے کی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اتنا. پھر جو شادی شدہ آدمی ہے اس کے لیے ایک اضافی پیکج، وہ یہ کہ اتنا کہ خود بھی برداشت کر سکے اور بیوی بچے بھی برداشت کر سکیں. آپ میں تو دم ہے، آپ کو پتا ہے میں یہ آج سارا راشن اگر اللہ کی راہ میں دے دوں، کل اگر نہیں بھی آیا تو میں روزہ رکھ لوں گا. لیکن بیوی کو کون روزہ رکھوائے گا؟ بچوں کو کون روزہ رکھوائے گا؟ وہ کہیں گے ابا اپنا توکل جو ہے نا ہمیں کیوں برباد کر رہے ہو ثواب کمانے کے چکر میں. تو پھر اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے انسان. اور مزید درجہ یہ کہ بعض دفعہ اتنا چھوڑنا پڑتا ہے کہ اولاد کے بگڑنے کا چانس نہ ہو. آپ کے پاس جائیداد تھی، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کے پاس جائیداد تھی، انہوں نے ساری جائیداد کسی ٹرسٹ میں دے دی. بیان سنے علماء کے، صحابت تھے، بہت اچھے بیان، ساری دے دی ٹرسٹ میں کسی، بچوں کے لیے بس ایک گھر اور جو کھانا. اس کا نقصان کیا ہوا کہ بچوں کے دل میں باپ کی نفرت پیدا ہو گئی کہ ابا نے ہمارا ذرا بھی خیال نہیں کیا. اور اتنی شدید نفرت کہ وہ باپ سے بات چیت تک نہیں ہوتی تھی. 15-20 سال باپ سے بات چیت بچوں کی بند. اسی حال میں باپ کا انتقال ہو گیا تو بچوں کی آخرت برباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی باپ ناراضی کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، بچوں کی آخرت برباد. پھر باپ اگر دیندار ہوتا ہے تو بچے کے اندر یہ دیندار ہونے سے ایسا ہوا ہے، بنے یہ ظلم ہمارے ساتھ اس لیے کیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچے دین سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری حکمتیں سامنے رکھ کر پھر انسان فیصلہ کرے کہ میں نے کتنا خرچ کرنا ہے اور کتنا بچانا ہے. اب تو قابل عمل ہو گیا نا ہمارے لیے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا خیال ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت خرچ کر سکتے ہیں ہم لوگ. اس کے بعد بھی اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بچا کے کہ ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ آئے، پھر بھی بہت کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ میں آپ کو اپنے شیخ کا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا مزاج یہ تھا کہ اس زمانے میں نفس کو زیادہ مجاہدے نہ کراؤ، گناہوں سے بچنے میں تو کراؤ مجاہدے، لیکن لائف اسٹائل جو ہے نا وہ سہولت والا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس سے کام زیادہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو شوق ہے، لیکن آپ کے پاس جنریٹر کا انتظام نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کا انتظام نہیں ہے، پنکھے کا انتظام نہیں ہے. آپ نے پنکھا اتار کے رشید ٹرسٹ میں جمع کرا دیا، یا آپ نے مہمان ٹرسٹ میں یا ایدی سینٹر کو دے دیا، آپ نے پنکھا نہیں ہونا چاہیے گھر میں، ٹھیک ہے نا؟ سخاوت پہ بیان سنا ہے. اب آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہو گئے رات کو، تو گرمی کی طرف توجہ زیادہ جائے گی، نماز میں دل کم لگے. وہ صحابہ والی نمازیں تھوڑی ہیں ہماری، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ گرمی ہے، سردی ہے، پڑوس میں آگ لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ پڑھتے. ہماری نمازیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے نماز کے دوران ابھی جو بیل بجی ہے کس کا فون آ رہا ہے، میسج کس کا آیا ہے، پورا میسج بغیر دیکھے پڑھ لیتے ہیں ہم، یہ آیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اگر گرمی لگ رہی ہے تو نماز میں ہمیں دل نہیں لگے گا، خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا نماز میں، کیونکہ کمزور لوگ ہیں، جدید دور کی پیداوار ہے، ڈبل روٹی کھا کے جوان ہوئے ہیں، چنگم چبا کے جوان ہوئے ہیں. تو نماز کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس میں دل لگے، باقی ساری عبادتوں سے کیا ہو جائے گا، رہ جائیں گے. اور خاص طور پہ جن لوگوں نے علمی کام کرنا ہوتا ہے، علماء کا تو سارا کام ہی علمی ہوتا ہے، جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک تو علماء، دوسرا وہ طلبہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کا بھی دماغی کام ہے. ایک بیچارہ رکشہ چلانے والا ہے، اس کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عادی ہے اس چیز کا، لیکن دماغی کام کے لیے انسان کو پرسکون ماحول چاہیے، ورنہ نہیں ہوتا. ورنہ کبھی ادھر کھجا رہا ہے گرمی سے، کبھی کھٹمل ادھر کاٹ رہا ہے اس کو، دماغی کام نہیں. سب سے مشکل کام ہے دماغی، लोग समझते हैं दिमागी काम तो कुछ, अगर देखो दिमागी काम रक्षा चलाने वाला समझता है मेरा काम मुश्किल है और ये जो ऑफिस में बैठा हुआ दिमाग लगा रहा है ना इसका काम आसान है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर दिमागी काम आसान होते तो दुनिया में दिमाग इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा होते, मेहनत मजदूरी करने वाले कम होते, क्योंकि इंसान आसानी की तरफ जाता है। लेकिन हमेशा दुनिया में दिमाग रखने वाले लोग थोड़े ही होते हैं। मैनेजर पूरी कंपनी में एक होता है, मुलाजमीन ज्यादा होते हैं। आप कहेंगे मैनेजर तो बैठ के पेड़े खाता है आजकल, उसका तो कोई काम ही नहीं है। भाई वो जो पढ़ने के दौरान उसने दिमाग लगाया है ना, वो काम मुश्किल था उसका, वो तो अब खा रहा है एयर कंडीशन में बैठ के, पंखे के नीचे बैठा हुआ है वो अब, जो उसने चार साल यूनिवर्सिटी में और स्कूल में जो इतने साल उसने पढ़ाई में लगाए, अगर सही मैनेजर होगा, वरना हमारे यहां तो कुछ भी लगाए बगैर भी सब कुछ बन जाता है, लेकिन जो सही जो इदारे हैं उनमें अगर वो वाकईतन मुस्तहिक होगा तो उसने दिमाग लगा के बहुत पढ़ा है उसने, ये पढ़ना आसान काम नहीं है। यही तो वजह है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाई में दाखिल करते हैं, बच्चा भाग जाता है, कहते नहीं मैं डब्बू खेलूंगा, मैं फुटबॉल में कितनी मेहनत खर्च होती है लेकिन फुटबॉल खेल लेगा, एक घंटा किताब लेके बैठ जाए ये बहुत मुश्किल काम है। हालांकि देखने में फुटबॉल खेलने वाले की तवानाई ज्यादा खर्च हो रही है, वो ज्यादा मेहनत में, उसका सांस फूल रहा है, उसके पसीने निकल रहे हैं, और जो एक घंटा किताब लेके बैठा हुआ है उसका ना पसीना निकल रहा है ना सांस फूल रहा है। देखने में तो लगेगा कि भाई फुटबॉल खेलना मुश्किल और एक घंटा किताब का मुताला करना आसान, लेकिन अगर आसान होता तो सारे बच्चे किताबें लेके बैठे हुए होते, क्रिकेट और फुटबॉल में दिल ना बहला। किताब लेके बच्चे को बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। माँ बाप वजीफे पढ़ते हैं, बंदिशें उतारते हैं, सदके के बकरे निकालते हैं, मौलवी साहब से दुआएं करवाते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है। तो दिमागी काम जो लोग इस करते हैं उनको पुरसकून माहौल चाहिए, खास तौर पर इस जमाने में। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सेहत अच्छी होनी चाहिए, जरा सी सेहत खराब है दिमागी कमजोरी पैदा होना शुरू हो जाएगी, चक्कर आ रहे हैं, पढ़ते हैं कंप्यूटर पे आधा घंटा बैठते हैं चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं कभी, ये तो कमजोरी है। पहले दौर में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जो इल्म हासिल किया वो तो क्या है, सिर्फ लस्सी होती थी उनके पास एक टाइम, वो थोड़ी सी रोटी खा के इमाम हनीफा के दर्श में बैठ जाते थे, सेहतें इतनी थी, कुव्वत इतनी थी कि वो काफी था उनके लिए। हमारे साथ क्या है, अगर हम किसी की क्लास में बैठ जाए, मिसाल के तौर पर आप लोग बैठे हुए हैं, अब अगर आपने सुबह का नाश्ता भी ना किया होता, दोपहर खाना भी ना खाया होता, फिर पुलिस भी नहीं बिठा सकती थी आपको यहां पे। बार बार आपकी तवज्जो जाती पहले कुछ खा लो, वजह क्या है कि भाई कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। तो जो बयान करने वाला वो भी क्या कहता है, भाई खाना वाना दोपहर का ठीक है, रात का बाद में खा लेना, लेकिन पेट भरा हुआ होना चाहिए। उसमें क्या है, ये जो बयान के आदाब सिखाए जाते हैं ना तलबा को, मैं जामे तो रशीद में तलबा को दरसे कुरान वगैरह की थोड़ी सी वो तरबियत देता हूं कि भाई इसमें एक ये भी है कि दर्स देने वाले का पेट ना बिल्कुल खाली हो ना बिल्कुल भरा हुआ हो। हालांकि नबी जब दर्स देते थे तो फिर तो पेट खाली ही होता था अक्सर, लेकिन आज पूरी दुनिया का एक मैयारी उसूल है कि जो भी लेक्चर आ रहा है या दर्स कुरान दे रहा है या बयान कर रहा है उसका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। भरा हुआ होगा तो उसका दिमाग जो है ना सुस्त होगा, बोझ होगा, बोला नहीं जाएगा उससे, क्योंकि भरे हुए पेट में इंसान बस चाहता है लेट जाऊं। और खाली पेट होगा तो दिल नहीं लगेगा, उसके ब्लड प्रेशर लो होगा, शुगर लेवल कम होगा, कमजोरी महसूस होगी, भरपूर तरीके से बात नहीं करेगा, बार बार दिल चाहेगा कुछ खा लूं मैं, तो वो बयान भी ऐसा करेगा मिठाइयों वाला, और जनाब बार बार बयान में निहारी आएगी, बार बार बर्गर, जो दिल चाह रहा है ना वही चीजें आती रहेंगी उसके बयान में बार बार। तो ये आज का उसूल है, सहाबा के दौर में नहीं था। सहाबा के दौर में तो भाई खाने को मिला नहीं मिला, एक खजूर सारा दिन खाई और लड़ रहे हैं जिहाद कर रहे हैं। तो दिमागी काम करने वाले के लिए जरूरी है कि उसको कौन सा माहौल मिलना चाहिए, भाई पुरसकून। तो तभी हमारे जितने अकाबिर जिनमें दुनिया की जर्रा बराबर मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जब मुताला के लिए बैठते थे तो उनका जो बैठने का अंदाज होता था और उनका जो दफ्तर होता था, वो जो कोई देखता तो समझते ये बहुत मालदार लोग हैं। हजरत मौलाना रशीद हैं गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, बड़े मिस्कीन गरीब थे, लेकिन जब मुताला करने के लिए बैठते थे तीन चार कारपेट होते थे आपके नीचे, बिल्कुल नरम जमीन हो, अगर एक भी कम हो जाता था ना तो वो चेक करते थे और डांट लगाते थे खादिम को, ये एक यानी पक्के फर्श पे नहीं बैठूंगा क्योंकि उसमें सहूलत नहीं है, दिमाग बार बार उधर जाएगा, सहूलत का इंतजाम। हजरत मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर वाकया है कि जब वो मुताला करते थे तो चारों तरफ चप्पल रख के बैठते थे, चारों तरफ चप्पल, एक चप्पल की जोड़ी सामने, एक चप्पल की जोड़ी, चप्पल समझते हैं ना, پیچھے ایک چپل کی جوڑی دائیں طرف، ایک جوڑی بائیں طرف. کیوں؟ کہ اگر ادھر جانا ہے کسی کام سے تو پیچھے نہ مڑنا پڑے چپل پہننے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر دائیں طرف جانا ہے، جیسے واش روم مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ پہ ہے بیت الخلاء، اگر بیت الخلاء کا تقاضا ہے، پیشاب کی حاجت ہے، تو ڈائریکٹ یہیں سے چپل پہن کے ادھر ہی چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ بزرگ تھے جن میں دنیا کی ذرہ برابر محبت نہیں، لیکن مطالعے کے دوران سارے اسباب آسائش کے، آرام کے بھی سارے اسباب اختیار کریں گے تاکہ مطالعے میں خلل نہ ہو، اتنا سا بھی خلل نہ ہو. گھڑیاں ہمارے اکابر کے پاس گھڑیاں بہت ہوتی تھیں، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں گھڑیاں ہی گھڑیاں. ایک آدمی حیران تھا، بھائی ایک گھڑی سے ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ چھ چھ گھڑیاں کیوں لگائی ہوئی انہوں نے؟ لوگ جو نہیں جانتے نا ان چیزوں کو، وہ حیران ہوتے کہ یہ تو اسراف ہے. ہمیں کہتے ہیں فضول خرچی اسلام میں حرام ہے، اور خود ایک کمرے میں چھ گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور ہاتھ پہ الگ پہنی ہوئی ہے. وہ گھڑیاں اس لیے تھیں کہ ضرورت ہے بھائی، جب مطالعہ کر رہے ہیں تو ایک گھڑی تو بالکل سامنے ہو، کیونکہ نماز کے ٹائم کا خیال کرنا ہے. تو اب آپ جب مطالعہ کرتے ہوئے گردن دائیں طرف گھمائیں گے تو واپس جب لیفٹ میں موڑیں گے تو وہ سطر لائن تلاش کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اگرچہ پانچ سیکنڈ لگیں گے، مگر وہ پانچ سیکنڈ کو سارا دن میں جمع کریں، پھر پورے مہینے میں جمع کریں، پھر پورے سال میں جمع کریں، تو گھنٹے بن جائیں گے کئی، اور ٹینشن الگ. تو ایک گھڑی سامنے لگائی ہوئی ہے تھوڑا نیچے کر کے، کہ بھائی مطالعہ کرتے کرتے بس تھوڑا سا پلکے اٹھائی، ٹھیک ہے بھائی ابھی باقی ہے ٹائم. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ یہ جو رائٹ سائڈ پہ گھڑی لگی تھی یہ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر قبلہ ہے، قبلے کی جانب لگی ہوئی ہے گھڑی، کیونکہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بالکل سامنے گھڑی، کیونکہ اب سنتیں پڑھ رہے ہیں لمبی تو نماز میں نظر اٹھانی نہ پڑے، بالکل نیچے کی طرف سجدے کے ہاتھ سے تھوڑی سی اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، تاکہ نماز کے دوران ہی ٹائم کا بھی پتا چلتا رہے. بھائی صبح صادق میں ٹائم رہ گیا ہے، صبح صادق کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور جناب ابھی جماعت کھڑی ہونے، ظہر کی چار سنتیں پڑھتے تھے تو بھائی اتنی لمبی نہیں کرو، ابھی تھوڑا سا اس کو مختصر. بہت لمبی سنتیں پڑھتے تھے ہماری حضرت، تو اس حساب سے. ورنہ کیا ہوگا، نماز میں دل نہیں لگے گا، بار بار ہوگا پتہ نہیں نماز میں دو منٹ رہ گئے، تین منٹ رہ گئے. اب اس سے کیا ہے، نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہو، گھڑی سامنے بھی لگی ہوئی ہے کہ بھائی وہ ٹائم کا ایکوریٹ پتہ چل رہا ہے اور دل نماز میں لگ رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو ہر طرف گھڑیاں ہی گھڑیاں. تو یہ لوگ حیران ہوتے تھے، ہاتھ میں بھی گھڑی ہے. تو دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساری سہولتوں کا، میرے جو شاگرد ہیں جو واقعتاً محنتی ہیں، دماغی کام کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جب بھی پیسہ آئے سب سے پہلے جو اپنا مطالعے کا جو کمرہ ہے نا، اس کو بہت ہی وی آئی پی بناؤ، بہت ہی وی آئی پی. اس میں وہ انتظام سکون کا ہونا چاہیے جو بادشاہوں اور شہزادوں کے پاس ہوتا ہے. سمجھے بات؟ گرمی سے گرمی نہیں ہونی چاہیے، ایئر کنڈیشن کے. اگر اللہ نے پیسہ دیا، نہیں دیا تو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، صبر و تحمل سے کام لو. لوگوں کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے حضرت کا کمرہ جب لوگ آ کے دیکھتے تھے کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں، بعض ایسے تانے دیتے تھے لوگوں کو، تو کہتے ہیں نبی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، ان کا کمرہ دیکھو کیسا وی آئی پی بنایا ہوا ہے، کمرہ دیکھو کیسا وی آئی پی بنایا. بھائی جو وہ کام کر رہے ہیں اس زمانے میں وہ ضروری ہے، ورنہ کیونکہ نبی جیسے صحت تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو جو ہے نا روزانہ دودھ میں شہد ڈال کے پیتے ہیں. ہمارے حضرت کا معمول تھا کہ روزانہ دودھ میں، جسمانی طاقت کے لیے روزانہ دودھ میں شہد ڈال کے، گرم دودھ میں شہد کا ایک چمچہ ڈال کے پیتے تھے جسمانی طاقت کے لیے. تو کسی نے ایک حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ دودھ میں شہد ڈال کے لایا گیا تو آپ نے اس سے پینے سے ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ تو دنیا ہے، دودھ بھی اور شہد بھی دونوں مشروبات، نہیں تو ایک قسم کی عیاشی ہو گئی نا. شہد خود ایک مزیدار چیز، دودھ ایک ملا کے ایک نئی خوراک بنا لی، یہ تو گویا عیاشی ہے. تو ان طالب علم نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اس کے بعد سے اب مجھے یہ نہیں پیا جاتا دودھ میں شہد ڈال کے پی. تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ بھئی یہ دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے کے باوجود اجتناب کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں دنیا کی طرف رغبت طبعی طور پر تھی نہیں. تبھی آپ کا بوریا بستر دیکھو، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم وہی چٹائی لے کے لیتے ہیں، پھر شہد اور دودھ کی کیا بات ہے، پھر تو پورا لائف اسٹائل ویسا ہونا چاہیے، اور وہ رکھ نہیں سکتے ہم، کیونکہ نہ نبی جیسی برداشت ہے اور نہ نبی جیسی صحت ہے. پھر حضرت نے فرمایا نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی صحت اتنی اچھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دنوں تک فاقوں پر ہوتے، اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی تھی؟ نو، اور ایک وقت میں نو بیویوں کے پاس چکر لگا لیا کرتے تھے ایک رات میں. آج ہے کسی میں اتنا دم، اتنی طاقت، اتنی قوت کہ خوراک ایسی ہو کہ جو کی روٹی وہ بھی دو دن میں ایک دفعہ مل رہی ہو، اور ایک بیوی کو بیچارہ حالات اب کیا بتاؤں آپ کو، چھوڑو کسی کی ذاتیات پہ جانا، ٹھیک ہے، ایک بیوی خوش نہیں ہوتی آج کے مسلمان سے، حالانکہ صبح بھی کھا رہا ہے، دوپہر بھی کھا رہا ہے، رات بھی کھا رہا ہے، پھر حکیموں کی ماجو نے الگ سے کھا رہا ہے، اور پھر وہ کشتے الگ سے کھا رہا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا دوائیں کھا رہا ہے، مگر ہے بیچارہ ویسے کا ویسے ہی. تو یہ آج کل کی صحتیں ہیں. اس کو اگر آپ کہو گے کہ جو کی روٹی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہلکی سی دیکھ لیا کرو، تو یہ تو اس سے بھی جائے گا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی کی صحت کیسی زبردست تھی. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے لکھا ہے کہ نو زوجات تھیں ایٹ اے ٹائم، نو بیویاں تھیں، اور خوراک کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں. اور عمر کتنی؟ 55-60 سال کی عمر میں نو بیویاں رکھی ہوئی. آج 55-60 سال میں ایک کو سنبھالنا مشکل ہے، تو نو بیویاں. تو یہ معجزات میں کہ عرب اس پر فخر کرتے تھے کہ کیسی اللہ نے قابل رشک صحت دی ہے. تو فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بادام کھانے کی ضرورت، نہ شہد میں دودھ ملانے کی ضرورت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے فرمایا ہم لوگوں کو تو اگر نہ ملے تو ہم نہیں کہا. اور حالانکہ ہمارے حضرت ہم سے پھر بھی بہت زیادہ صحت مند تھے. تو جب وہ کھاتے تھے تو فرماتے ہیں آج کا اصول یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں ان میں تو سستی نہ کرو، جو شریعت کے اصل احکام ہیں، یہ تو وسائل اور ذرائع ہیں نا، جو اصل کام ہے ان میں سستی نہیں ہونی چاہیے. لیکن نفس کو جو ہے نا، کوئی عذر نہ چھوڑو نفس کے پاس کہ نفس یہ نہ کہے کہ چونکہ یہ والا مسئلہ میرا حل نہیں ہوا لہذا میں یہ والا کام نہیں کروں گا، پنکھا بند ہے، گرمی ہے، تہجد نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا. نہ 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 بھائی، سارے انتظامات ہونے چاہیے. پھر نفس کو انسان برگلائے گا، کمبخت سارے تو تیرے لیے انتظامات کر دیے، اور جناب مسلح بھی مدینہ سے نیا خرید کے لے آیا تیرے لیے، تہجد کے لیے گرم پانی کا کے لیے گیزر بھی لگوا دیا، وضو کرنے کے سردی لگتی ہے تجھے، اور سردی میں ہیٹر کا انتظام بھی کر دیا، اب بھی نہیں پڑ رہا. تو نفس بھی کہے گا نا اب تو کوئی عذر میرے پاس ہے نہیں، ورنہ نفس اتنے بہانے بنائے گا کام نہیں کرے گا. ہمارے یہاں جامعہ میں جب یہ اسلام اخبار چھپتا تھا نا، ابھی بھی چھپتا ہے، پرانی بات ہے، اسلام اخبار جس دن چھپتا تھا اس دن عملے کو رات کو محنت بہت کرنی پڑتی ہے، اسلام نہیں ضرب مومن اخبار، تو رات بھر پورا عملہ جاگتا ہے، کچھ کٹنگ ہو رہی ہے، یہ خبر کاٹ کے وہ جو رات ہوتی تھی نا جو اخبار سے منسلک، تو اس میں دارالافتاء کا اصول یہ تھا کہ بھئی اس رات کھانا ذرا ٹائٹ کھلانا ہے. کھانا کیسا کھلانا ہے عملے کو؟ کیونکہ آج محنت بہت ہے، تو کھانا اور دودھ پتی کا انتظام اور چائے اور گٹکے وٹکے تو نہیں تھے اس وقت، لیکن بھئی ہر چیز کا انتظام تاکہ کام میں گڑبڑ نہ ہو. ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ جو منتظم تھے انہوں نے انتظامیہ کو کھلا دی دال. اس رات کیا کھلا دی؟ دال. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بھی تھے اس میں، کیونکہ ان کا بھی مضمون آتا تھا، وہ استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کی گپ شپ بڑی زبردست ہوتی ہے. دال کھلا دی. صبح کو پرنٹ جب آیا ہے تو پرنٹ میں دھندلا پن آ رہا ہے، اخبار جب چھپ کے آیا نا دھندلا، تو وہ انتظامیہ غصے ہوئی عملے پر کہ یہ پرنٹ دھندلا کیوں آ رہا ہے. تو مفتی ابو لبابہ صاحب نے فرمایا جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ تو دھندلا ہی آئے گا، یہ دال نکل کے آئی ہے سامنے، پرنٹ اگر صاف لینا ہے تو گوشت کھلانا پڑے گا، دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا؟ دھندلا آئے گا. یہ دال کے اثرات ہے، یہ جو کھلایا وہ سامنے آ رہا ہے. تو آج طبیعتیں اتنی کمزور ہیں کہ اگر دال کھا کے اخبار پہ کام کرو تو پرنٹ ہی صحیح نہیں آتا، کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بٹن ہی صحیح نہیں دبتے، یہ حال ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس زمانے میں علماء نے کہا ہے جس کے پاس وسائل ہوں، جس کے پاس نہیں ہے وہ غم نہ کرے، وہ کہ اسی میں اللہ سب کچھ کر دے گا. وسائل ہوں اور دماغی کام ہو تو اس کو پھر بنیادی جو آج کل کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. ایئر کنڈیشن بھی لگا لے اپنے کمرے میں، وہ اسٹڈی روم جو ہے، کوئی یونیورسٹی کا طالب علم ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، محنت کا کام ہے، اچھے مسلمان کو محنت کرنی چاہیے، تو وہ سارے انتظامات کر کے دے. والدین کو بھی چاہیے بچے کو ان تمام چیزوں سے بے فکر کر دے، بھائی یہ تیرا روم ہم نے بنا دیا وی آئی پی قسم کا، یہ تیری کرسی ہے، جیسے اوپر کرنا چاہے گا اوپر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، نیچے کرنا چاہے گا. بعض دفعہ یہ ٹینشن بن جاتی ہے، لمبی ٹانگوں والا ہے، اس کی زمین پہ ٹانگیں لگ کے بھی اوپر جا رہی ہیں اتنی، تو اس کے لیے کرسی کو ایسی کرسی خریدنی پڑتی ہے جو تھوڑی سی اوپر ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ ٹانگیں رکھو گے سو جاتی ہیں، اس کے لیے پھر میز کے سامنے کوئی سپورٹ لگانی پڑتی ہے تاکہ جب چاہیں حضرت ٹانگیں پھیلانا چاہیں تو پھیلا بھی سکیں.
ورنہ یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہے آج کل, کام نہیں ہو رہا بھائی وہ گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا تو چلو جی پاؤں پھیلانے کا انتظام ہے آپ کے لیے, گرمی لگ رہی ہے چلو جی اے سی کا انتظام ہے آپ کے لیے, کمپیوٹر بار بار خراب ہو رہا ہے وہ اچھا والا لے کے سسٹم ڈال دیا آپ. نیٹ میں ان چیزوں پہ بہت پیسہ خرچ کرتا ہوں, اگر مجھے میرا لائف اسٹائل لوگ دیکھ لیں بولیں بھائی آپ کے پاس ہے کتنا اور اڑا کتنا رہے ہو آپ, سارا تو اسی پہ لگا دیتے ہو. اس لیے لگاتا ہوں, میرے گھر تینوں گھروں میں تین مہنگے والے کمپیوٹر ہیں, ورنہ یہ تین کمپیوٹر خرید رہا اسراف ہے یا نہیں ہے بھائی؟ مجھے ادھر بھی کام پڑ سکتا ہے, ادھر بھی کام پڑ سکتا ہے, ادھر بھی کام پڑ سکتا ہے. اگر مجھے کوئی علمی کام کرنا ہے ادھر بیٹھا ہوں, اس کے لیے کمپیوٹر پہ جو ادھر جانا پڑے گا اس میں نقصان ہے, ایک تو اتنا آنے جانے میں وقت, دوسرا راستے میں کوئی مل گیا تو کام ہی نہیں ہوا, تیسرا وہاں پہنچتے پہلے ارادہ ہی بدل گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی جا رہا ہے کہ چھوڑو یار بعد میں کریں گے. تو سارے وسائل سارے انتظامات کا بھرپور انتظام ہونا چاہیے, اس کے بعد انسان پھر کام کرنے کا دل بھی چاہتا ہے انسان. تو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کریں, جمع کریں اتنا کہ دماغ بالکل خالی ہو جائے, اس کے بعد کیا کریں باقی باقی پھر اللہ کی راہ میں کرو. اس کے بعد بھی بہت بچ جاتا ہے, جیسے میں بس جلدی سے واقعہ ختم کرتا ہوں اپنے شیخ کا. ہمارے حضرت نے اپنے گھر پہ بہت پیسہ خرچ کیا, حضرت کا جو گھر تھا دیواروں پہ ٹائلیں لگی ہوئی تھی, کلر نہیں تھا. کیوں؟ ایک دفعہ خرچ کر دو رنگ و روغن سے جان چھوٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے, کیونکہ یہ چیز بھی علمیت میں رکاوٹ ڈالتی ہے. ہر تھوڑے دن میں خیال آئے گا کلر ہونا چاہیے, ڈسٹیمپر ہونا چاہیے, بچوں نے لکیر مار دی, یہ کر دیا, کوئی بات نہیں پیسہ آیا. اب کیسا عالیشان گھر ہو جائے گا جب پورے کمروں میں اور صحن میں بھی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, دیکھنے والا تو کہے گا اسراف ہے. مگر اسراف کیوں نہیں ہے بھائی؟ وقت بچاؤ, ایک دفعہ میں کر کے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ, کیونکہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال. ٹائلیں لگی ہوئی ہوں گی تو صفائی ستھرائی آسانی سے, دیواروں پہ پانی مارو ایک دم چمک جاتی ہیں, ورنہ بار بار کلر کی ٹینشن. ابھی میں نے اپنے گھر میں کلر کروایا تھا, ہمارے بچوں نے اس پہ اتنے کارٹون بنا دیے, اب کسی مہمان کو بٹھاتے ہوئے شرم آتی, بولیں گے مولوی صاحب کے صفائی پہ بیانات دیکھو اور ان کے کمرے کا حال دیکھو. بچوں کو کون روک سکتا ہے؟ بچوں نے چڑھ کے ایک نہیں, وہ جو اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں وہاں کے بنا دیتے ہیں, جو پڑھ کے آ رہے ہیں وہاں بنا دیتے ہیں, لطیفے لکھے ہوئے اس پہ اور کارٹون بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, پوری ایک ڈرائنگ ہے پورے گھر میں. تو اب بیٹھا ہی نہیں جاتا اس کمرے میں, آدمی کہتا ہے یہ کیا بنا ہوا ہے, یہ کیا چھپکلی بنی ہوئی ہے, یہ کیا بنا ہوا ہے. پھر اس پہ تصویر بنا کے کاٹتے بھی ہے منہ اس کا, کہ بھائی تصویر اسلام میں حرام ہے, تو منہ بھی کاٹیں گے اس کا اور ڈیزائن بن جاتا ہے, اسے ایک نیا کبوتر وجود میں آتا ہے اس سے. تو ہمارے حضرت نے گھر کو ایسا وی آئی پی بنایا تھا کہ پورے کمرے کے اندر گھر کے اندر ٹائلیں, پھر کمرے میں گلاسز لگے ہوئے تھے, اس سے کمرے میں روشنی بہت تیز ہو جاتی تھی, بالکل ایسا روشن گھر لگتا تھا. اور پھر حضرت نے ہوادار کے کمرہ ہوادار ہو, بستر بہت بہترین اور بیٹھک کا انتظام, اور جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوشبو کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کمرے میں معطر ہونا چاہیے خوشبو, تاکہ پرسکون طریقے سے کام ہو. تو حضرت کے پاس کمرے میں ہمیشہ وہ جو عرب کے شہزادوں کے گھر میں جو لکڑی جلتی ہے نا جو خوشبو والی, وہ حضرت کے پاس 24 گھنٹے جلتی رہتی. اس کا ظاہر ہے بل بھی آتا ہوگا, نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ تو تھی گھر کی, گھر کے اندر کی حالت کہ حساب کتاب سے پورا تاکہ پرسکون ہو. کمال کی بات ہے ذاتی گھر نہیں ہے, کیونکہ ذاتی کی ضرورت نہیں ہے, مدرسے نے جو گھر دیا بس وہی کافی ہے, کیونکہ ہے دنیا مسافر خانہ. نہیں یاری بات سمجھ میں, کیسی زبردست حکمت کی بات ہے یا نہیں؟ اتنا پیسہ دیا ٹائلیں لگا لی مگر گھر خرید نہیں رہے ہیں, مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے یہاں سے, اسی میں رہو, مدرسے نے جو عارضی استعمال کے دیا وہ اسی میں رہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹا پھوٹا ہو مگر ذاتی ہو, چاہے اس میں نلکا نہ ہو واش روم نہ ہو, لیکن فخر ہے میرا ذاتی ہے میرا. بھائی کرائے کا گھر اگر سہولت کا ہے, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا, سہولت کے ساتھ آپ کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب کیا ہے دوسرا کام حضرت نے کیا, یہ میں حضرت کا واقعات سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک معیار سامنے آ جائے. دوسرا کام حضرت نے یہ کیا ہوا تھا, خوراک پہ خرچہ کرتے تھے. خوراک اچھی ہوگی تو صحت کیسی رہے گی؟ اچھی. صبح کا حضرت کا ناشتہ ہوتا تھا نہار منہ ایک سیب چھلکا اتار کے, کیونکہ بار بار بیان میں کہتے تھے چھلکا اتار کے کھاتا ہوں میں. ڈاکٹر لوگ چھلکوں کی بہت اہمیت بیان کرتے ہیں کہ چھلکے کے ساتھ کھانا چاہیے, تو فرماتے تھے ڈاکٹروں سے کہ آپ چھلکے کھایا کریں, اس میں وٹامن بہت ہوتی ہے, ہم ہوتا ہے بہت وٹامن ہم اندر کا گودا, چھلکا ہضم نہیں ہوتا, اس لیے چھلکوں سے اجتناب کرتے تھے. چھلکا کھائیں گے گیس پیدا ہوگی, کام نہیں ہوتا انسان سے. آج یہی ہوتا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر واش روم جا رہے ہیں, پھر نکل کے آ رہے ہیں, پھر ادھر جا رہے ہیں, اس سے کام میں حرج ہوتا ہے. تو چھلکا اتار کے تاکہ آسانی سے ہضم ہو جائے. پھر حضرت
44 چنے کے دانے کھاتے تھے روزانہ. کتنے؟ ہم نے حضرت سے پوچھا یہ دانے گنتا کون ہے بیٹھ کے؟ تو فرمایا 11 بادام نہار منہ. تو ہر بادام کے ساتھ 4 دانے. بادام کا گننا تو آسان ہے نا. تو ایک بادام منہ میں رکھا اور 4 دانے بھنے ہوئے چنے کے. بھنے ہوئے چنے کیا کرتے ہیں؟ فولاد. یہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں نا یہ اس میں آئرن بہت ہوتا ہے, خون کی کمی نہیں ہونے دیتے اور شوگر لیول کو کم رکھتے ہیں. یہ بھنے ہوئے چنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ شوگر نہیں ہوگی آپ کو, تو شوگر نہیں ہونے دیتے یہ. تو 4 دانے چنے کے اور بادام, تو بادام ہے سب کو پتا ہے بادام دماغ کے لیے مفید, آنکھوں کے لیے مفید, بہت بہترین چیز ہے. اور ایک سیب اور پھر دودھ پی لیا اس کے اوپر, تو ایک بڑی متوازن, اور ایک ابلا ہوا انڈا بوائل انڈا. تو سارے پروٹین ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں, اتنی اہتمام سے میں بتا رہا ہوں. اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اور اتنا خرچ ہوتا تھا کہ جب سیب کا موسم نہیں ہوتا تھا پھر بھی کھانا ہے سیب. کیسے؟ یورپ سے منگواتے تھے پیسہ خرچ کر کے. اب یہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا یہ عیاشی نہیں ہے, اس لیے کہ بھائی ایک چیز روٹین میں ہے. اور اس کی سیب تو بہت مفید ہے نہار منہ کھانا, تبھی حضرت کا چہرہ بھی لال سرخ نظر آتا تھا سیب جیسا. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن جوش اٹھا کھا لیا, اس کے بعد پھر وہی گٹکے کھا رہے ہیں, صبح اچار سے روٹی کھا رہے ہیں. صحیح ہے, کھٹے کھٹے اچار نہار منہ کھا رہا ہے آج کا مسلمان. تو پھر ٹورنٹو سے سیب آتے تھے حضرت کے لیے, کتنی دور سے چل کے آ رہا ہے جب موسم ختم ہو گیا سیب. پیسہ خرچ کر رہے ہیں, جو حضرت کی آمدن آتی تھی یہ سارا پیسہ اس پہ لگتا تھا, سیب آ رہا ہے. سیب کا ناغہ نہیں ہوگا. دوپہر کا حضرت کا کھانا تھا بہت ہلکا پھلکا, اور رات کا کھانا تھا. رات کا کھانا بھی جب بھی ہم حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے جاتے تھے جو کچھ بچا ہوا نظر آتا تھا تو اکثر وی آئی پی چیزیں نظر آتی تھی ہمیں. یار ماشاء اللہ حضرت کی خوراک بڑی ٹائٹ ہے, اکثر وی آئی پی کوئی چیز ہوتی تھی جو حضرت خود بھی کھاتے تھے گھر والوں کو بھی کھلاتے تھے. تو آرام کا خیال, لباس بڑا نفیس, پگڑی بہت مہنگی پہنتے تھے. ان تمام چیزوں کا انسان کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے. اس سے کام, پھر کام کتنا کیا انہوں نے, پھر ان کے مقالے دیکھے ان کی. عید کے دن بھی ناغہ نہیں کرتے تھے. حضرت کی کئی علمی تحقیقات ایسی ہیں جن پہ جو تاریخ ہے, یوم الفطر, عید الاضحیٰ, عاشورہ, فرماتے تھے میں جان کر یہ تاریخ ڈالتا ہوں تاکہ جب کوئی بعد میں میری تحریر پڑھے گا تو کہے گا دیکھو علماء نے عید کے دن بھی کام کیا ہے. عید ایسا نہ ہو یہ سارے وی آئی پی اسٹائل تو ہم اختیار کر لیں اور بیٹھ کے وہاں پیڑے کھا رہے ہیں, بیٹھ کے کر کچھ بھی نہیں رہے, سارے کام ہو گئے. بعض لوگ, ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ اپنے کمرے کو انہوں نے وی آئی پی بنایا. ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق بہت تھا مگر محنت ہوتی نہیں تھی, تو انہوں نے میز خریدی اتنی مہنگی, شیشے اس پہ لگائے اور بڑا خرچہ کر کے, کتاب لے کے پھر بھی نہیں بیٹھ رہے. تو ایک دن مجھے کسی نے کہا یار اتنا خرچہ انہوں نے پڑھائی کے لیے کمرے پہ کیا. ان کو پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننے کا شوق تھا دنیاوی لحاظ سے, دینی لحاظ سے نہیں, کہ بھائی میں پی ایچ ڈی کروں گا, میں مقالے کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یورپ جاؤں گا, پھر وہاں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا. تو اس کے لیے وہ میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ نہیں کر سکتے, آپ کا وہ دماغ نہیں ہے. کہہ رہے نہیں مجھے بہت شوق ہے. اور اصل میں میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گرمی بہت ہوتی ہے کمرے میں نا, بچے تنگ کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ایک ایک کر کے پیسہ لگا کے سارے مسئلے حل کر لیے, کرسی بھی آ گئی, میز بھی آ گئی, انتظام بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, مگر بیٹھ ہی نہیں رہے. کتابیں بھی لا کے رکھ لی مگر اب تیاری کا دل ہی نہیں لگ رہا. تو ایک دن کہنے لگے کہ بھائی ہو ہی نہیں رہا. میں نے کہا فکر کی بات نہیں, جو آپ کے اختیار میں تھا آپ نے کر لیا, بس اللہ نے اسی کا مکلف بنایا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں, وہ آپ کے میز خریدنا آپ کے لیے آسان تھی وہ آپ نے کر لیا, باقی نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں. تسلی کے لیے ان سے میں نے بات کی. تو پھر کام بھی حضرت نے کر کے دکھایا ہے, کام پھر وقت ضائع نہیں کرتے تھے. تو اب یہ سب چیزیں کرنے کے بعد باقی کتنا پیسہ حضرت کے پاس آ رہا ہے حضرت کو پتہ نہیں ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں بھائی, یہ خرچہ نکالا مہینے کا, یہ خرچہ نکالا بھائی, یہ سیب کی پیٹیاں اور یہ پرفیوم اور یہ ساری چیزیں نکال, باقی کتنا گنتے نہیں تھے, سب فی سبیل اللہ, باقی کا میں نے کیا کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ آخری اتنی سی بات کہنے کے لیے پورا کلام, میں نے تو اتنا لمبے واقعات سنائے ہیں. باقی کتنا آ رہا ہے, 2 لاکھ آ رہے ہیں, 10 لاکھ آ رہے ہیں, 1 کروڑ آ رہے ہیں, 2 کروڑ آ رہے ہیں, حضرت کو اس سے کوئی گنتے ہی نہیں تھے, گنے ہی نہیں جاتے تھے حضرت سے. نوٹوں کی گھڑیاں بعض دفعہ رکھی ہوتی تھیں, کہا یہ آئی ہیں میرے پاس, 2 منٹ تک میری ملکیت میں, اس کے بعد سب واپس. تو حضرت نے اتنا خرچ کیا, اتنا خرچ کیا اللہ کی راہ میں, کہ حضرت نے جو 20 سال دارالعلوم کرنگی میں پڑھائی ہے صحیح بخاری, 20 سال کی تنخواہ لوٹائی حضرت نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور دارالفرنگی سے پہلے جہاں جہاں جس جس مدرسے میں پڑھایا، کیونکہ اس وقت تو تنخواہ اس لیے لیتے تھے کہ آمدن نہیں تھی، اب جب زمینوں کی آمدن آنا شروع ہوئی تو وہ جتنی تنخواہیں مدرسوں سے لی تھی 25-30 سال کی ساری لوٹا دی، ساری لوٹا دیے، وظائف سارے لوٹا دیے، اس کے باوجود اس کے علاوہ مدارس کے ساتھ بے پناہ تعاون کیا کرتے تھے، پھر مجاہدین کے ساتھ تعاون کرنا شروع کیا تو اس میں سخاوت کے دریا بہا دی حضرت نے، ایسے سخاوت کے دریا تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص یعنی سخاوت میں دیکھا نہیں ہے، جو گنتا نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے نا، یہ تو اس لیے کہ بھائی اس کے بغیر کام نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا اس کے بغیر، باقی سب کہاں خرچ ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں، تو بھائی ہم بھی اتنا نہیں کر سکتے، اس کے قریب تو آ سکتے ہیں، آپ نے اپنا گھر بھی لے لیا، آپ نے اس میں ایئر کنڈیشن بھی لگا دیا، آپ نے اس میں پلنگ بچھا دیے، بہترین وی آئی پی، اب تو کچھ کرو، نہیں اب بھی نہیں ہوگا، اب بھی وہی 50 روپے نکل رہے ہیں، اب بھی کیا مسجد کے ڈبے میں 8 آنے ڈالے جا رہے ہیں، 5 روپے ڈالے جا رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے آپ یہ نہ کریں، سارا اڑا دیں یہ نہ کریں، آپ کچھ تو موتت بھی رقم جیب سے نکلنی چاہیے، کچھ تو نکلے، اتنا فرق ہونا چاہیے کہ یہ پتا چل جائے کہ آپ کا آخرت پر ایمان ہے، اتنا خرچ نہ کریں کہ صرف اتنا نہ کریں کہ جس سے لوگ یہ کہیں کہ اتنا تو غیر مسلم بھی خرچ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں تو لے آئے نا انسان، سمجھ رہے بات کو، اتنا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نہ رکھنے والے میں فرق ہو جائے، بھئی یہی اللہ کا مطالبہ ہے، اس آیت میں یہی سمجھا ہے، ورنہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ غیر مسلم بھی خرچ کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا ایمان غیر مسلم بھی آخرت پہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں ہم سے خطاب کیا، وما ذا علیہم، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسا کیوں نہیں کرتے، اللہ اور آخرت پر یقینی صحیح ایمان لے آؤ، وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، کیوں نہیں کرتے، شبہ ہے تو بولو میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں، مانتے بھی ہو جنت بھی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ میں دوں گا تو اللہ لوٹا دے گا، پھر بھی نہیں خرچ کرتے، اس کا مطلب کیا ہے، تم میں اور کافروں میں کوئی فرق ہے نہیں، تم صرف شناختی کارڈ کے مسلمان ہو، اور صرف تم نے اذان کے الوادی مولوی صاحب سے اپنے کان میں، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہتے ہو، اس سے زیادہ تمہارا ایمان نہیں، تو یہ اللہ نے اس آیت میں، ایک اتنی سی آیت ہے، اسے سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے، دماغ میں اتارنے میں، اپنے بھی میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، اللہ میرے بھی دماغ میں، کیونکہ ہم سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، اور ایک ہی جیسی سب کی نیچر ہے، ہم بھی آزمائش میں پڑھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ اتنے لمبے لمبے سخاوتیں بیان کی ہیں، مجھے تو لوگ آ کے کہتے ہیں وہ جو سخاوت پہ اتنا لمبا آپ نے بیان کیا، ذرا ہو جائے نہاری تھوڑی، میں اس وقت آزمائش کانپنے لگتا ہوں، یار یہ کیا ہو گیا، تو پکڑا گیا میں، آئندہ کروں گا ہی نہیں بیان بھائی، تو ہم خود بھی جو باتیں کر رہے ہیں بھائی، ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں کہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں اس پہ، اور اگر نہیں کر رہا تو مجھے بھی ڈر لگنا چاہیے، اور مجھے بھی محاسبہ مراقبہ کرنا چاہیے، اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ جو کہنے والا ہے اس کو بھی عمل کی توفیق دے، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے اہل اللہ میں الحمدللہ سخاوت دیکھی ہے، اور ایسی سخاوت کہ سخاوت کی ڈیفینیشن ہمیں انہی کے ساتھ رہ کے سمجھ میں، اس کو کہتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ یہ 5 روپے ادھر ایک پنکھا وہاں لگا دینا، 70 بھائی کے ثواب کے لیے، ایک غفار بھائی کے ثواب، وہ بھی ابا کے ثواب کے لیے، کیا ابا کیا کہیں گے قیامت کے دن، میں 1 کروڑ کی جائیداد چھوڑ کے گیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا، چل ابا ایک پنکھا میں نے تیرے نام، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے یہ غفار بھائی کے ثواب کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے یہ ان کے ثواب کے لیے، تو بس بات ختم کرتا ہوں، سخاوت کہاں سے آتی ہے، موروثی، ایک یورپ میں ایک صاحب ہیں، ان کو میں نے دیکھا بہت خرچ کرتے ہیں وہ، میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی قوم کیا ہے، انہوں نے کہا شیخ ہیں ہم لوگ، شیخ پنجابی قوم میں شیخ، تو میں نے ان سے کہا معذرت کے ساتھ ہم بات تو غلط ہے، لیکن یہ کہ میں نے لطیفے سنے شیخوں پہ کہ کنجوس ہوتے ہیں، بھائی شیخ لطیفے ایسے لوگ تو بنانے والے الٹے سیدھے بناتے ہیں، بھائی کنجوس ہوتے ہیں تو یہ لطیفے اس کا مطلب ہے غلط بنے ہوئے ہیں، آپ کو تو ہم نے بہت دیکھا کہ بہت صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس نے کہا غلط ہیں صحیح ہیں مجھے نہیں پتا، تو میں نے کہا آپ نے کیا علماء کے بیانات سنے اتنی سخاوت، تو اس نے ایک بات بتائی کہہ رہے میں نے اپنے ابا اور دادا کو دیکھا ہے کہ جہاں بھی جاتے تھے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کہہ رہے میں نے جہاں بھی گیا ہوں ابا کو دیکھا کچھ نہ کچھ، اور ابا غریبوں کو بھی کھلاتے تھے، بہن بھائیوں پہ میرے ابا نے بہت خرچ کیا، دادا نے بھی بہت خرچ کیا، کہہ رہے ہمارا کلچر بن گیا، یہ کلچر بن گیا، کہہ رہے اپنی بہن پہ اس نے کتنا خرچ کیا، نالائق بہن پہ جو اس کو اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے اس پہ کتنا خرچ کیا، میں حیران، میں نے کہا ماشاء اللہ آپ نے تو لگتا ہے سخاوت پہ بہت بیان سنے، کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے گھر کا کلچر ہی ہے یہ، ہمارے یہاں بھائیوں میں دستور ہے کہ بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں، तो देखो जो कमाने जाते हैं, बाद लोगों में दस्तूर है कि एक आदमी कमाता है पूरी पूरी फैमिलियों को खिलाता है, ये क्यों उलमा से थोड़ी उन्होंने सुना है बयान में, क्योंकि उनका कल्चर ही ये चला आ रहा है शुरू से। तो अपने घर के कल्चर को तब्दील करें तो फिर आपकी नस्लें खुद बहुत सखी होंगी। वो कैसे, बच्चों से खर्च करवाया करें, बच्चों को पैसा पकड़ाएं, बेटा ये लो पैसा और जाके अपनी फूफी को दे के आ जाओ, अपने कजन को दे के आ जाओ, वो गरीब है उसको जरूरत है। बेटा दूसरों को खिलाते हैं, अल्लाह खिलाने वालों से खुश होता है, खाने में तो सभी आ जाते हैं, खिलाने वालों से अल्लाह खुश होता है। बहश्ती जेवर में हजरत हकीमुल उम्मा ने यही बात लिखी कि अपने बच्चों को हाथ में पैसे दे के उनके हाथ से खर्च करवाया करो, जाओ फलां को दे दो। उलमा को हदाया बच्चों के जरिए, बुजुर्गों को जो बुजुर्ग हैं अकाबिर हैं, बच्चों के जरिए उनको उलमा को हदाया भिजवाया करें ताकि बच्चों बुजुर्गों पे अकाबिर पे खर्च करना सीखें, बुजुर्गों पे जो है ना बच्चे। मैंने देखा है कि जिनके माँ बाप ने बुजुर्गों पे खर्च किया बच्चों की मौजूदगी में अकाबिर पे, उनके बच्चे भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी आदाब सीखते हैं, उलमा का इकराम सीखते हैं। रिश्तेदारों पे खर्च करना, माँ बाप पे खर्च करना, अगर बच्चे ने देखा हो अपने अब्बा को कि मेरे अब्बा ने मेरे दादा का सारा इलाज अपने खर्चे से कराया है, उसके लाशऊर में ये बात बैठ जाती है कि भाई मेरे अब्बा भी बीमार होंगे तो जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। और अगर बेटे ने अपने अब्बा को देखा ही नहीं कि दादा पे खर्च कर रहा है, बल्कि उसने देखा कि दादा जब बीमार हुए थे तो अब्बा परेशान फिर रहे थे कि अब मसला खराब कर दिया, मेरी तनख्वाह इतनी है नहीं और ये बीमार आगे घर में आगे बैठ गए, जब इस किस्म की बातें बच्चा सुनेगा तो वो कहेगा कि यही होता है कि हर आदमी अपने खर्चे पे अपना इलाज करता है, औलाद वौलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए कहता हूं शादियां जल्दी कर लिया करो ताकि बच्चों को अपने अब्बा अम्मा की खिदमत दिखा दो। देर से शादी का नुकसान क्या है, इंसान दादा बनने से पहले फौत हो जाता है, यही नुकसान है ना। तो बच्चे अपने दादा ही नहीं देखते तो वो अपने अब्बा को उनके अब्बा की खिदमत करते हुए देखते ही नहीं है, तो उनमें वो कल्चर कहां से आएगा। उनको तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, बता के समझ में नहीं आता, ये चीजें देख के समझ में आती हैं। अल्लाह ताला हमें आखिरत पर यकीनी ईमान नसीब फरमाए और हमें ऐसी सखावत की तौफीक नसीब फरमाए जैसे अल्लाह ने कुरान में हमें खर्च करने का हुक्म दिया है। और ये यकीन के साथ, और याद रखो कि खर्च करने से गरीब तो होता ही नहीं आदमी, वक्ती आजमाइशें जरूर आती हैं, किसी दिन फाका आ गया पैसे ही नहीं है और परेशान हो गया वक्ती, लेकिन हकीकी फाका नहीं आता कि वाकईतन। देखो नबी कितने गरीब थे मगर आखिर वक्त तक खर्च करते ही रहे, इसका मतलब पैसा आता रहा ना आपके पास, तभी तो करते रहे। उम्मातुल मोमिनीन एक दिन में सब खर्च कर दिया करती थी मगर फिर भी करती रहती थी, क्या मतलब फिर भी आ रहा है, तो रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकता, तो ये आता रहता है। लेकिन अल्लाह आजमाते हैं थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा इसको देखो, तो उसमें फिर सब्र है, बस जो है अल्लाह जिस हाल में रखे खुश रखे, एहतियात के साथ। वही मैंने बताया बेबी बच्चों की फिक्र करते हुए कि ऐसा ना उनकी तरफ से इतना रद्द अमल हो जाए कि तवक्कुल की, वो एक साहब ने तवक्कुल पे बयान सुना, अब जॉब भी हल्की फुल्की और वो बीवी बच्चों को ले आए सादा सूखी रोटी पे, कहने अल्लाह पे तवक्कुल उनको बार बार। तो मैंने उनसे कहा भाई अपनी बीवी बच्चों को अपने तवक्कुल की भेंट ना चढ़ाओ, वो अल्लाह ने आपको कहा है उन पे, तो अल्लाह ने कहा है कि उनको अच्छा खिलाओ अच्छा पिलाओ, उनके बारे में नहीं। शादी के दिन ज़ौजा से मुलाकात से पहले पढ़ी जाने वाली दुआएं बतला दें, वो लिख दें, वो बहुत सारी किताबों में लिखी हुई हैं, वो पढ़ लें। दौराने डकैती, अच्छा कह रहे मियां बीवी के दरमियान भरपूर मोहब्बत पैदा हो जाए इसके लिए कोई दुआ बता दें। मियां बीवी के दरमियान भरपूर मोहब्बत पैदा होने की एक बेहतरीन दुआ है, या अल्लाह हम दोनों में मोहब्बत पैदा कर दे, सबसे बेहतरीन दुआ। और मोहब्बत पैदा करने के लिए दुआ भी है और असबाब भी है। मियां बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए शोहर एक काम अगर कर ले, वो काम क्या है कि बीवी पे थोड़ा हदीये वदीये तोहफे वोहफे शुरू कर दे उसको, औरत का दिल बाग बाग हो जाएगा जब घर आ रहा है थोड़ा सा। ये नहीं कि आप हमेशा कोई पिज्जा ही लेकर आ रहे हैं, अगर चॉकलेट भी एक ले आए घर आते हुए बीवी खुश हो जाएगी। औरत की फितरत है कि वो जब देखती है मेरा मियां प्रोटोकॉल दे रहा है तो वो खुश होती है। और औरत अपने शोहर को खुश करना चाहती है तो मियां जब घर में आए तो मूड अच्छा रखा करे, क्योंकि ज्यादा फड्डे वहां से शुरू होते हैं, दरवाजा ही नहीं खोल रही है घंटे से खड़ा हुआ है फिर वो लाते मारना शुरू कर रहा है, ठीक है वो लाते मार रहा है, यही होता है घरों में। तो आराम से कुंडी खुले, ओ मोस्ट वेलकम, आइए, बहुत अच्छा है। वो मूड कितना ही ऑफ हो, थोड़ी देर की गुस्सा वो होगा उतारेगा, लेकिन ये चुप हो जाए माशा, दो मिनट का गुस्सा उतर जाएगा इसका, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, मूड सही हो जाएगा। होता क्या है, वो
बोलना शुरू कर देती हूँ उल्टी सीधी बातें। ये भेजा था आपको अंडे के लिए और मैसेज भी किया था कि ऑफिस से आते हुए अंडे लेते हुए आना, दही लेते हुए आना, फिर खाली हाथ उठ के आ रहे हैं। यहां से जंग का आगाज, बाकायदा एक लड़ाई का आगाज शुरू हो जाता है। तो वो अपनी जबान पे कंट्रोल कर ले। और मर्द की आदत है गुस्सा, वो तो बबर शेर की तरह चीखता रहता है, वो उसको भी चीखना नहीं चाहिए, मगर ये कि वो फिर भी थोड़ा बहुत है, औरत थोड़ा सा उसका गुस्सा उस वक्त बर्दाश्त कर ले। अल्लाह ने मर्द को ये सलाहियत दी है कि जब वो एक दफा गुस्सा उतार लेता है ना और सामने वाला बर्दाश्त कर ले, तो फिर उसको खुद ब खुद निदामत होती है। कुछ भी हो उसको निदामत होती है कि मैंने ज्यादा बोल लिया। लेकिन होता क्या है कि वो भी गुस्सा उतार रहा है, इधर से जवाब में उसी हिसाब से भर भर के गुस्से उतारे जा रहे हैं, फिर वो एक आग लग जाती है। तो इतना काम कर ले तो वो थोड़ा सा खामोश रह जाए। वो एक मशहूर वाकया है ना, एक आदमी नफ्सियाती मरीज बन गया। उसकी बीवी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई कि ये दिमागी तवाज़ुन इनका ना खराब हो गया है, डिप्रेशन के मरीज बन गए। तो डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी। औरत ने कहा ये मैं इन्हें किस वक्त खिलाऊं? उसने कहा ये आपके खाने की, इनके खाने की नहीं है, जितना सोएंगी उतनी जल्दी ये रिकवरी इनकी हो जाएगी। देखो सोती रहे सारा दिन, ये सुकून में रहेंगे। तो बाद दफा इसको सुलाना पड़ता है, सही है ना, जो टेंशन दे रहा है उसको सुलाना पड़ता है। एक आदमी, एक औरत अपने किसी रूहानी बाबा के पास गई कि मुझे कोई तावीज़ दे, मेरे मियाँ और मेरे झगड़े बहुत होते हैं, घर में मोहब्बत पैदा हो जाए। वो रूहानी बाबा ओरिजिनल थे, उन्होंने एक तावीज़ बना के दिया, ऐसे यूं यूं घुमा के ना, अपने टोपी ड्रामे जो ये रूहानी वाले करते हैं। और तावीज़ में कहा कि जब शौहर को गुस्सा आए वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, ये तावीज़ अपनी जबान के नीचे रख लो, एकदम देखना 5 मिनट में गुस्सा उतर जाएगा उसे। औरत ने वो वाकई भाई जैसे गुस्सा आता फौरन तावीज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के जबान के नीचे, देखती 2-4 मिनट के बाद जो है ना शौहर ढेर हो जाता था। ओ भाई बेगम मुझसे ज्यादती हो गई, बताओ क्या लेकर आऊं, आज क्या खाओगी, नली निहारी या मगज निहारी? तो बेगम बड़ी मुतासर, तो वो रूहानी बाबा के पास गई, भाई ये क्या मसला है, आपने ऐसा तावीज़ दिया? उन्होंने कहा तावीज़ नहीं है, पर्ची दी है, ताकि जबान के नीचे रखोगी तो मुंह बंद करके बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर चुप रहोगी खुद बहुत। तो ये बताना ये मकसद था कि जब गुस्सा आ रहा है चुप हो जाओ। और शौहर को भी चाहिए जब बीवी को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है उस वक्त ज्यादा नसीहतें नहीं करें। ये जो दीनदार लोग होते हैं ना, ये जब बीवी गुस्से में है तो उस वक्त उसको समझाना शुरू करते हैं इस्लाम में गुस्सा हराम है, भाई अभी मौका नहीं है, अभी थोड़ा सा तुम चुप कर जाओ, उसको उतार रहे तो गुस्सा, ये नसीहतों का मौका है। इस्लाम में गुस्सा, इस्लाम में मियां बीवी के बहुत हुकूक होते हैं, पूरी तजवीद के साथ ना पूरा कानून की शिक नंबर 3 हिदाया किताब जिल्द नंबर फलां, जब वो गुस्सा कर रही है, इस्लाम में हुक्म ये है कि अगर शौहर यानी सजदा करने की इजाजत होती तो औरत को हुक्म होता कि शौहर के सामने सजदा करे। ये सारी हदीसें बाद में समझा देना उसको जब मौका हो, बल्कि खुद ना बताओ, उलमा के बयानात लगा दिए, खुद समझाओगे नहीं समझ में आता, खुद समझाओगे किसी, आज तक किसी की बीवी शौहर के कहने से नहीं समझी है। हम भी अपने घर वालों को तबलीग में ले जाते हैं, उलमा के बयानात सुनाते हैं, ये सारी नसीहतें मेरे घर में मेरे बयानात नहीं सुने जाते, मैंने आज तक नहीं देखा कभी मेरा बयान घर में चल रहा हो, तरस गया, दुनिया सुन रही है, लोग कहां कहां से मिलने आते हैं, हजरत आपका बयान मेरे घर में मौलाना तारी जमील साहब का चल रहा होगा या चल ही नहीं रहा होगा, सिरे से कोई उनका होगा या किसी और का आ गया, मेरा नहीं चल रहा होता। तो हमारा नहीं चल रहा तो आप लोग का कहां चलेगा, आप लोग की कौन सुनेगा अपने। तो हम भी अपने घर वालों को किसी और तरीके से नसीहत करते हैं, उधर से किसी को बोल दिया भाई तुम्हारे बयान में आए ना तो ये वाली बात कह देना उस दिन, और ये नहीं बताना मैंने कहा है, क्योंकि अगर उसको पता चल गया ना इन्होंने कहा है तो फिर असर नहीं होगा, फिर कुछ भी हो, फिर हदीस भी सुनाओगे असर नहीं होगा, कहेंगे तो इनके कहने से हदीस सुनाई जा रही है, तलाश कर करके वही वही हदीसें ला रहे हैं बार बार घुमा घुमा के। तो इसलिए जो है उसको गुस्सा जब आया हुआ है तो उस वक्त नसीहत ही नहीं करूं, नसीहत का मौके नहीं है। और उस वक्त ये भी डर होता है कल मैं कुफर ना जबान से निकाल दे, ऐसा भी होता है गुस्से में, आप उसको अल्लाह रसूल की जाओ अल्लाह रसूल माज अल्लाह ये कह दिया अल्लाह रसूल नहीं मानती मैं, फिर आते हैं इस तजदीदे निकाह कर दें हमारा, ठीक है ऐसी कुफरिया बात कह दी है उसने, तो चुप हो जाओ घर से बाहर निकल जाओ, फिर जो है बाद में समझा दो उसको आराम से। थोड़ा सा आदमी को कंट्रोल करना पड़ता है तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है अगर वो उसमें सलाहियत है, वरना बाज में होती नहीं है वो, तो फिर अल्लाह ने एक अलग भी रास्ता रखा है, इंसाक भी मारूफ नहीं रह सकते, कोई हल नहीं है तो फिर तसरीहुम बेहसान, मोहब्बत से अलग ही इख्तियार कर लो, वो फिर आखिरी के दर जाते हैं। اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرمائے. یہ کیا بھائی مسئلہ ہے؟ امام صاحب نے اعلان کیا کہ جس شخص کو اس کی بیوی صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھائی, مسجد کی انتظامیہ اس کی دوسری شادی کا مکمل خرچہ اٹھائے گی. اس اعلان کے بعد مسجد میں فجر کے وقت جمعہ جیسا اجتماع ہونے لگا. یہ جدہ کے بارے میں سنا ہے, کسی مسجد کے امام نے اعلان کیا مسجد میں فجر میں نمازیوں کی حاضری نہیں ہو رہی تھی. سنا ہے, واللہ عالم, کئی لوگوں کی طرف سے میسج آیا یہ. تو وہ مسجد کے امام صاحب نے اعلان کیا کہ کل جو فجر میں نہیں آیا تو مسجد کی انتظامیہ اس کی دوسری شادی کا خرچہ اٹھائے گی. تو ساری عورتوں نے نا مار مار کے اپنے میاؤں کو نماز کے لیے بھیجا ہے, سمجھ رہے, اٹھا اٹھا کے جاؤ نماز پڑھو, شرم نہیں آتی پڑے گی. بہترین حل ہے نمازی بننے کا. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.